أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید خیریت عافیت کے ساتھ میں ہیں، الحمد للہ رب العالمین. جی تو انشاءاللہ پھر یہ کہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر. ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی اٹینڈنس کے ساتھ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. چلیں لبیک مارک کریے گا سب. فضا فرحان، سائمہ ظفر، امین مسانی، فاریہ بیگ، ارشیا بیگم، جویریہ غزنفر، حمیرہ اسحاق، زرینہ محمد، عشرہ سلطانہ، سمینہ اقبال، شیلا نورین، حاضرہ عمران، تمیز النساء، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم، سمرین سلطانہ، فوزیہ خالد، بی بی عالیہ محمد، سائمہ سعید، رضیہ غازی، کوثر ایوب، مسز صغرا یاسر، شفقت نواز، زمر قدیم، شازیہ میمونہ، سائمہ کرنی، شہلا، سمرین برہان، سبیحہ خان، شمع شہباز، مسعودہ فاطمہ حسین. جی کسی کی اگر اٹینڈنس مس ہوئی ہے تو آپ میں سے جو کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ انفارم کریں. اوکے سر، الحمدللہ رب العالمین. اب آج کے اپنا سیشن سٹارٹ کریں پھر آیا شیئرنگ کا. اور کس نے آج آیا شیئرنگ کرنی ہے؟ میرے خیال سے کل لاسٹ ٹائم سسٹم میں سنی آپ نے، یا تو شاید یہ کہا تھا کہ آپ ریڈی نہیں ہیں، تھوڑا سا پیچھے کام ہو رہا ہے تو میں اس چیز کو سبسائڈ نہیں کر سکتی. اوکے جی تو آج اپنی آیا شیئرنگ کے لیے کون آئے گا یہ بتائیے کہ سسٹم مسعودہ آپ ریڈی ہیں؟ آج آپ کی تیاری ہے؟ اوکے الحمدللہ. تو ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ، پھر میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. آپ ہینڈ ریز کریں تو مجھے اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ ریڈی ہیں. ماشاءاللہ ویری گڈ، میں مائک فری کرتی ہوں، آپ لیجیے پلیز. جی سسٹر مسعودہ آپ مائک فری تھا، آپ لے سکتے ہیں دوبارہ. پلیز دوبارہ بتائیں، جلدی سے ہینڈ ریس کر کے بتائیں اگر ریڈی ہیں. مائک لینا بہت آسان ہے، آپ کو ریڈ ڈاٹ ہٹا دیے تو یہاں پر آپ نے جو ہولڈ ٹو ٹاک والا بٹن ہے اس کے اوپر یا تو ڈبل کلک کریں یا اس کے برابر میں جو ہے اس کو ایک دفعہ کلک کر کے لاک مائک آن کر دیں. بتائیے پلیز جلدی سے کہ آپ ریڈی ہیں. اوکے میں انشاءاللہ مائک فری کرتی ہوں، لے لیں.
السلام علیکم. آج ٹھیک ہے جی؟ آئی نمبر 145 ہے جی. ایک سیکنڈ جی، 145 میں اس کا بیان دیں کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ. تو سبحان اللہ، اس میں کتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے ہمارے لیے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. और मैं यही सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में रहते हुए ही सारा जो है बता दिया कि किस तरह जिंदगी गुजारें ताकि हम दुनिया में फला पा सकें और आखिरत में भी ना, क्योंकि आप देखें कि अगर हमें आखिरत की जो मनाजिर है अल्लाह ताला दुनिया में ना बताते और जाकर वहां मालूम पड़ते तो हमें कितनी हसरत होती है, लेकिन अल्लाह ताला का कितना एहसान कि हर चीज खोल खोल के अल्लाह ने वाजे कर दिया कुरान में, रसूलों की बात, पिछली कौमों की बात, आखिरत के जो पेश आने वाले मनाजिर है, ताकि हम अपने आप को अभी से उसके लिए प्रिपेयर करें और अपनी जिंदगियों का रुख उसकी तरफ करें, है ना। तो इतनी जबरदस्त बात लगती है कि अल्लाह ताला की तरफ से तो सारी जो है काम हो गया है, हर चीज हो गई है, आखिर नबी भी आ गए हैं, कुरान भी हम पर, तो अब कोई उजर नहीं रहा, क्योंकि जब इतनी सारी किताबें अल्लाह ताला ने हमें दी है दुनिया में पढ़ने के, तो जब वो पढ़ते हैं तो फिर कुरान जो अल्लाह ताला का कलाम है अगर वो पढ़े बिना चले गए तो फिर तो हमारे पास कोई उजर नहीं होगा अल्लाह के पास पेश करने, क्योंकि द पैकेज ऑफ गाइडेंस वॉज क्लियर, मैनिफेस्ट, रोशन दलीलें थी, लेकिन अगर हम ना खोलें, उससे फायदा ना उठाएं, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी एक बदबख्ती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लिए हिदायत का इंतजाम तो अल्लाह ताला ने किया, लेकिन वही बात कि जो हिदायत की तड़प नहीं रखता, जो तलब नहीं रखता, तो फिर उसको हिदायत नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला करे कि हम हिदायत को पाने वाले बने और दूसरों तक उसको पहुंचाने वाले भी बने। उस्ताद जी की ये बात भी मुझे बहुत जबरदस्त लगती है कि दूसरों की हिदायत की तलब जब तक नहीं होती जब तक खुद की हिदायत पूरी ना हो, तो ये सोचने की जरूरत है कि अगर हमें अभी तक किसी और को रास्ते पे लाने की तड़प नहीं आई तो शायद हमारी हिदायत में खुद कोई कमी है ना। अल्लाह ताला हमें हक अदा करने वाला बनाए अपनी जिंदगियों का। आमीन। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
जजाकुल्लाह खैरिन कसीर व अहसन अलजजा। माशाल्लाह गुड शेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सबके लिए वाकई बहुत अहम बात की जो आखिरी बात आपने कही कि जितनी हमारी हिदायत होगी या जितना हमारा अच्छा ईमान होता है उतनी ज्यादा हम दूसरों के लिए खैर तलाश करते हैं और उसके ख्वाहिशमंद होते हैं। तो ऑफकोर्स ये अगर इसमें कहीं कमी है इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर चेक करें, और जाहिर है कि अगर किसी को बुला भी रहे हैं और वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि हमारी अपनी कहीं कुछ कमी कोताही के ऊपर नजर जाए तो उससे ज्यादा बेहतरी आ सकती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये कि हम अपना सेशन स्टार्ट करें आगे। यस नेक्स्ट। अच्छा अब ये कि जो नेक्स्ट क्लास हो तो उसमें आप लोगों में से हर एक जो कि अपने फेवरेट आए तो लिखते होंगे ना, या अपने लिए चूज तो करते होंगे कि उसको अपने पास एक तरह से नोट डाउन करें, उसकी सारी फीलिंग्स अपने लिए रखें। यस तो फिर जब भी आप लोगों को जैसे क्लास में कहा जाता है तो प्लीज खुद से आगे बढ़ें, खुद से आगे ये काम करें। बिकॉज अगर एक शख्स होगा ना कि हमें से कोई एक भी शख्स अगर इतना सेल्फ मोटिवेटेड कि अच्छा मुझे करना है, तो हमें से बहुत सारे लोग दूसरों को ये मैसेज साइलेंटली दे सकते हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों की भी हेजिटेशन तरह से निकल सकती है, उनकी भी वो चीज खत्म हो सकती है। और माशाल्लाह एक चीज बड़ी अच्छी है कि पिछले कुछ क्लासेस के अंदर मैंने नए स्टूडेंट्स की आवाज हमने सुनी है कि जो बहुत कम माइक पर आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। राइट, वेरी गुड सिस्टर समीना, बहुत अच्छी बात है। यही स्पिरिट जो आपने लिखा ना कि आई वॉज रेडी, तो ऐसे ही बाकी भी सब आप देखें कि क्लास में अगर एक एंथुसियाज्म होगा और जो कि इंशाल्लाह और बढ़ना चाहिए, अभी भी आप लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, डजंट मीन कि आप नहीं करते, स्टिल बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमेशा इंसान होने के नाते हमारे अंदर बेहतरी की जगह मौजूद होती है। तो इंशाल्लाह ताला जस्ट कीप गोइंग, जहां पर कहीं अगर हम कोताही कर जाते हैं वहीं से वापस अपने रास्ते पर आ जाएं। सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी आवाज इसलिए नहीं आ रही कि आपका माइक बिल्कुल भी नहीं था, यानी ऐसा लगा ही नहीं कि आपने माइक पिक किया है, क्योंकि हो सकता है कि आप माइक पर आए ही नहीं और आपको लग रहा होगा कि अच्छा आप ले रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चेक कर लें किसी भी क्लास में के साथ में किसी एडमिन को मैसेज करें आपसे माइक आ रहा है कि नहीं आ रहा। राइट, तो चलिए इंशाल्लाह फिर ये कि हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं जो हमारा खुलासा कुरान का है, और आज हम जैसे कि जिस नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है उसका दूसरा रुब है सूरतुल माईदा से स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 1 से। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي چھٹے پارے کا سیکنڈ رب دیکھیں گے، سورۃ المائدہ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو. تم پر حرام کیے گئے بہیمت یعنی مبہم جو ہیں جانور کیٹلز، مگر جو تم پر پڑھے گئے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. سورۃ المائدہ کا آغاز بہت ہی یونیک ہے. سورۃ المائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورتوں میں سے آخری سورتوں میں سے تھی. اس میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے. سب سے زیادہ احکامات اس سورت میں، اسلامی نظام نافذ کرنے کی برکتیں کیا ہیں وہ اس سورت میں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور عربوں کی حلال حرام کی لگائی ہوئی پابندیاں وہ اس سورت میں ہمیں کھل کر سمجھ آتی ہیں. معاہدوں کی بات ہوئی تو دیکھا جائے تو ایمان والوں کی تو زندگی ہی پابند زندگی ہوتی ہے. مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ایک پابند انسان ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں بلکہ اللہ اس کا مالک ہے. پھر اس کے بعد احرام کی کچھ پابندیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اور چیزوں کا بھی بتا دیا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بے حرمتی کرو اللہ کی شاعر کی. شاعر اللہ کیا ہے؟ شعور سے، وہ چیز جس کو دیکھ کر کسی چیز کا شعور ہو، یعنی ٹوپی، مسجد، داڑھی، نقاب، خانہ کعبہ، ان کو دیکھ کر اسلام کی یاد آتی ہے. اسی طرح کڑا، کھرپان، پنجا، اس کو دیکھ کر سکھ مذہب کا خیال آتا ہے. بتوں کو دیکھ کر ہندو مذہب کا خیال آتا ہے. کسی ملک کا نشان، کوئی پرچم، کوئی اسٹیمپ، تو ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی اسلامک ریچولز کا مذاق نہ اڑاؤ. والے مہینوں کی بے حسد کیے ہوئے ہیں، یعنی حج عمرے پہ جانے والوں کی بھی بے قدری نہ کرو، ان کا بھی مذاق نہ اڑاؤ جو ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی. پھر اس کے بعد جب تم احرام کھول دو تو شکار کر لو، یعنی احرام کی پابندیوں سے نکلو گے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ اب شکار کرو، اور نہ باعث بنے کسی قوم کی دشمنی اس بات کا کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے کہ تم ان پر زیادتی کرو. مسلمان جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء پہ جا رہے تھے تو پہلے سے یہ انسٹرکشن دے دی گئی کہ دیکھو اب اس بات میں چڑ میں آ کر تم ان کے ساتھ نہ کوئی زیادتی کرنا کہ پچھلے سال انہوں نے ہمیں روکا تھا، اور زیادتی نہ کرو، یعنی دشمن سے زیادتی نہ کرو تو کیا اسلام پھر اپنوں سے زیادتی کرنے کا حکم دے گا؟ اور تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک وہ شدید عذاب دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کا پیچھا کرنے والا ہے. کیا پتہ چلا کہ جب کسی کے ساتھ کسی معاملے میں تعاون کریں تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ موقع نیکی کا ہے کہ گناہ کا، اللہ کی رضا کا ہے کہ ناراضگی کا. بعض دفعہ لوگ حقوق العباد کے نام پہ، دوستی کے نام پہ، رشتہ داری کے نام پہ بعض ناجائز چیزوں میں دوسروں کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ مروت کے ناطے سے، کبھی کچھ. تو ہم سب کے پاس معیار ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی کام کریں، ساتھ دیں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے نتیجے میں کیا چیز پھیلے گی. اس کے بعد اب وہ ذکر ہے جس کا تذکرہ پہلی آیت میں ہوا کہ کیا حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس کو پکارا جائے غیر اللہ کے لیے، اور میتہ کی پھر مزید پانچ قسمیں، المنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ، گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، چھڑی لگا ہوا جانور، بلندی سے گرا ہوا جانور، سینگ مارا جس کو دوسرے کسی جانور نے، اور جس کو درندے کھا جائیں. یہ پانچ قسم کے مردار حرام ہیں، شرط ہے کہ الا ما زکی، تم اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو پھر کھا سکتے ہو. بعض دفعہ ٹکر ہو جاتی ہے، سڑک پار کرتے ہوئے بھینس کی ٹکر ہوئی، زخمی ہو گئی، تو کس میں وہ آ جائے گی؟ موقوزہ میں آ جائے گی. اب کیا کرو؟ ذبح کر لو تو پھر کھا سکتے ہو. اور کیا حرام ہے؟ بما ذبح علی النصب، درگاہوں یا قبروں یا بتوں کے اوپر جا کر کوئی جانور ذبح کیا جائے، وہ نہیں کھا سکتے. اور کیا حرام ہے؟ ان تستقسموا بالازلام، قسمت کا حال معلوم کرو تیروں کے ذریعے. کیوں منع یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، پس نہ ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کیا، اور پوری کی تم پر اپنی نعمت، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. اس آیت پہ یہود نے مسلمانوں سے رشک کیا تھا کہ اگر یہ آیتیں ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کہتے. حضرت عمر نے فرمایا تمہاری ایک ہے تو ہماری تو اس دن دو عیدیں ہیں, یعنی یہ حجت الوداع کے موقع پہ آیتیں نازل ہوئی تھی اور جمعہ کا دن تھا. تو گویا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین میں رکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. یہ ساری حلال حرام کی پابندیاں کب اٹھ جائیں گی؟ جب فمن سر رفی مخمصت, جب کوئی بے چین ہو جائے زبردست بھوک میں. مخمصہ کہتے ہیں ایسی بھوک کو کہ پیٹ انتڑیوں کو لگ جائے, یعنی پیٹ سوکھ کے پیچھے لگ جائے, اتنی بھوک ہو جائے تو پھر نہ جھکنے والا ہو اسم کی طرف یعنی گناہ کی طرف, تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی گناہ پھر بھی ہے لیکن اللہ معاف کر دے گا, مجبوری میں گناہ کیا اور مجبوری میں کھایا پیا. تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا حلال ہے ان کے لیے, تو کہہ دیجئے تمہارے لیے حلال ہیں طیب چیزیں. یہ ہے اسلام کا مزاج, ہر طیب پاکیزہ چیز مسلمان کے لیے حلال ہے. وما علمت من الجوارح, وہ جانور جن کو تم سکھاتے ہو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا. شکاری جانوروں کی طرف اشارہ ہے, عرب لوگ شکار کر کے ہی گوشت کھاتے تھے, تو کتوں کو اور اسی طرح بعض درندوں کو سکھا دیا جاتا تھا کہ خود نہیں کھانا, اور اس کی قسمیں ہم ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے گا, جانور بھوکا نہ ہو, خود نہ کھائے بیچ میں, دوسرا کو اس کے ساتھ شامل نہ ہو. جب ایسا جانور کسی جانور کو پکڑ کر لائے تو فکلو میں ممسک نہ علیکم, پھر کھا لو اب اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک لائے, پھر اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے. اور اللہ کا نام لے لو اس پر اور ڈر جاؤ اللہ سے, بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور کیا حلال ہے؟ الیوم احل لکم الطیبات, یہاں جتنا بھی الیوم کا لفظ آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جب اسلام ڈومیننٹ ہو, جب اسلام غالب ہوگا, پھر تم پہ پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی, اور اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے. یہ بھی کب ہے؟ جبکہ اسلام غالب ہوگا. اسی طرح پاک دامن عورتیں ایمان والیاں تم پر حلال ہے, یعنی مسلمان مرد کسی عورت سے شادی کرے گا کس سے؟ جو کرپٹ نہیں ہوگی, جو گندے کردار کی نہیں ہوگی. اور اسی طرح پاک دامن رہنے والی عورتیں اہل کتاب کی. کیا پتا چلا کہ اہل کتاب کی صرف اس عورت سے نکاح جائز ہے جو پاک دامن ہو, گندی عورت نہ ہو, کرپٹ نہ ہو, اور دوسری شرط کیا؟ الیوم والی کیفیت ہو, یعنی اسلام غالب ہو, مغلوب دین نہ ہو کہ وہاں جا کر پھر انہیں کے قوانین کو اپنانا پڑے. آج دیکھیے کتنی غلطی کھاتے ہیں برادرز جب ایسی عورتوں سے ویسٹرن کنٹریز میں جا کے شادیاں کر لیتے ہیں. وہ شوق تو چند دن میں پورا ہو جائے گا لیکن بچہ ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے ایک قسم کا روگ بن جاتے ہیں ایسے بچے. ماں باپ کے لیے کھینچتانی کی کیفیت ہے. تو خاص طور پہ جب ویسٹرن کلچر ہو اور جہاں نکاح طلاق کے معاملات غیر اسلامی طریقوں سے ہوں, تو یہ رسک لینا نہیں چاہیے, ورنہ اس سے آنے والی نسلوں کے لیے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کتابی عورت سے بھی نکاح کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ انہی شرائط پہ جو کہ ایک مسلمان عورت سے تھا. کیا؟ اذا آتیتموہن اجورہن, جب ان کو ان کے حق مہر دو, پہلی شرط. محسنین, دوسری بات, قید نکاح میں رکھو, یہ نہیں کہ ٹائم میرج یا پیپر میرج ہے. پھر غیر مسافرین, صرف بدکاری کا ارادہ نہیں, یعنی صرف جسمانی تعلق کے لیے نہ شادی کرو اور نہ چھپی دوستیاں کرنے والے. یعنی شادی سے پہلے چھپی دوستی اہل کتاب سے نہیں جائز تو مسلمان سے کیسے جائز ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے کہ آج شادی سے پہلے دوستیاں ہو جاتی ہیں اور شادی کے بعد پھر اس کے کتنے اثرات دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی یکفر بالایمان, ایمان سے یہ کفر کرے, اس کے عمل ضائع ہو گئے. کتابی عورت کے ساتھ نکاح کے بعد میں ایمان کے ضائع ہونے کی بات ہوئی, مفسرین کہتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کیسے نکاح ایمان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. بعض لڑکے پھر ایسی بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنے دین سے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور وہ فی الآخرت من الخاسرین, آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے. اس کے بعد جو آیات ہیں وہ تیمم کی آیات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت یہ آیات نازل ہوئی تھی ایک سفر میں, جبکہ ان کا ہار گم گیا اور ہار کے ڈھونڈنے میں نماز کا وقت ہو گیا, لوگوں کو تکلیف ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کی آیتیں نازل ہوئی. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صدیق کے گھر والوں کی وجہ سے تو ہمیشہ خیر ملی. کیا آیتیں؟ اس میں دو تین چیزیں ملیں گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ارادہ کرو نماز کا. قمتم یہاں ارادے کے معنوں میں کھڑے ہونا نہیں, یہ نہیں کہ پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے پھر وضو کریں گے, بلکہ جب تم ارادہ کر لو نماز کا تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک, اور مسح کرو اپنے سروں کو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ ہیں وہ چار چیزیں جس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں وہ سنت ہے، کرنا پسندیدہ ہے، جان کے نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، لیکن اگر کلی کرنا یا ایسی کوئی چیزیں چھٹ جاتی ہیں تو وضو بہرحال پھر بھی ہو جائے گا. اس کے بعد تیمم کی بات، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو یا تم میں سے کوئی ضروریات سے فارغ ہو کر آئے یا تم نے ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو تو پھر نہ پانی ملے تو کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو. کیسے کرو گے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو پوچھو گے اور اپنے ہاتھوں کو. ایک ہی دفعہ پانی لے کر منہ کو پوچھ کے، اور ہاتھ بھی کیے جا سکتے ہیں اور الگ سے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کیا، ایک طرف تو ایک ناخن برابر جگہ خشک رہی تو وضو نہیں ہوا، ادھر کیا صرف چھو لیا تو وضو ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا کہ پانی ہے کوئی نہیں پھر بھی وضو کرو، یا پانی کا استعمال نقصان دے پھر بھی وضو کرو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تاکہ تم شکر کرو. یہ دین اسلام کا حسن، حالات کے مطابق احکامات بدل جاتے ہیں. اور یاد کرو اللہ کی نعمت. اب یہاں سے بیت عقبہ کا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ بھی نہیں گئے تھے تو مکہ میں تھے، حالات جب تنگ ہو گئے تو مدینہ سے تھوڑے سے لوگ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس چلے. پھر دوسرے سال پھر 12 لوگ آئے، تیسرے سال 72 لوگ آئے. ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے، ان سے پوری کمٹمنٹ لی کہ تم وہاں جانے کے بعد کیا اسلام کا ساتھ دو گے. اسی کا تذکرہ ادھر، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اور اس میثاق یا عہد کو جو تم نے پکا کیا ہے، اور جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور ڈر جو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. اس کے بعد اگلی چند آیات امت مسلمہ کو اسلام کا مزاج سکھاتی ہیں کہ اسلام کیسے دین عدل ہے، کہ عدل کی چوٹ چاہے ماں پہ پڑے، باپ پہ پڑے یا اپنی ذات پہ پڑے، پھر بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، گواہی دینے والے انصاف کی. یہ ہے مسلمان کا کردار کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں شہادت حق کے لیے کھڑا کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی امت کو اعلیٰ منصب پہ فائز کرے گا جہاں سے دور سے لوگ ان کو دیکھیں گے. شرط کیا ہے؟ کہ مسلمان انصاف کا دامن پکڑ لے، اور نہ بخشائے تم کو کسی قوم کی دشمنی کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرتے رہو، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. اور ڈر جو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. جب امت مسلمہ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. کیسے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں اور عمل صالح والوں سے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. اور اس کے برعکس، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انکار کیا، یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے کیے گئے تھے. کئی مواقع ایسے تھے مدینہ میں رہنے کے بعد، کبھی یہود نے کوشش کی، بعض قبائل نے کی. اسی کا اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے. جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، بس اللہ نے روک دی ان کے ہاتھ تم سے. اور ڈر جو اللہ سے، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے وار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا دیا. آج بھی اللہ تعالیٰ سچے مومن کو ہر قسم کے فتنے اور شر سے بچا لیتا ہے، اور وہ تبھی مرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، دشمنوں کے مارنے سے وہ نہیں مرتا. اس کے بعد اب اگلی آیات اس بات کی تمہید ہے کہ کیسے کل کے دور میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 10 کمینڈمنٹس کے صورت میں تورات کے اندر احکامات دیے کہ ان کو نافذ کرو گے تو زمین بھی سونا اگلے گی اور آسمان بھی رزق برسائے گا. اور آج مسلمانوں کو بھی یہی وعدے کیے گئے. بڑی اہم آیات ہیں، خاص طور پہ اسلام کے نفاذ کے ضمن میں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک لیا اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، اور مقرر کی ان میں 12 نقیب یعنی سردار، اور کہا اللہ تعالیٰ نے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. نوٹ کیجئے، اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد اللہ کی مدد ہے. کسی حکمران، کسی ملک، کسی گروہ، کسی ادارے، کسی انسانوں کی جماعت پر اللہ کی مدد کب ہوتی ہے، کیا اصول ہے، اس کو 1-2-3 کر کے آپ نوٹ کر سکتے ہیں. پہلی شرط لائن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، حکومتی سطح پہ نماز قائم ہوگی اور اپنے ذات پہ بھی نماز قائم جب ہوتی ہے اس کا اثر جسم پہ دکھتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. ہم میں سے جو جس معاملے میں اللہ کی مدد چاہتا ہے اس اصول کو اپنے اوپر رکھے، کیا میں نے نماز کو اپنے جسم پہ قائم کیا؟ نماز مجھے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اور آتے ہی تم الزکات، تم زکات دیتے رہو گے، پھر تم آمن تم بھی رسولی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وزر تم اور ان کو تقویت دو گے، یعنی نبیوں کے مشن پہ تم بھی چلو گے، وقرت تم اللہ کردن حسنا، اور تم اللہ کو قرض حسن دو گے، البتہ ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور البتہ ضرور داخل کروں گا تم کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. بس جو کوئی کفر کرے اس کے بعد تم میں سے تو گویا کہ وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. یہ وعدہ کل بھی تھا آج بھی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ فبیما نقدی میثاقہم، بس ان کے اس وعدے کو توڑنے کے سبب، کن کے؟ یہود کے. اللہ نے کیا سزائیں دی؟ 1-2-3 کر سکتے ہیں. ادھر بھی لعناہم، اللہ نے ان پر لعنت کی. لعنت کیا ہے؟ بود، رحمت سے دور کر دیا. دوسری سزا ملی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دل سخت کر دیے، حق بات کو سن کر بھی نہیں مانتے تھے، پگھلتے ہی نہیں تھے. تیسرا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کا کیا وبال دیا؟ یحرفون الکلمہ من بعدی، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے، یعنی توفیق اتنی بڑی کہ بدلتے بدلتے اللہ کی کتاب کو بدلنے پہ آ گئے. اور اگلی بات، نسو خز مما ذکر بہ، اس نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی. پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ ولا تزال تتلی الا خائنت منہم، آپ ہمیشہ ان کی خیانتوں سے مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی یہ خبریں سنتے رہیں گے، کوئی نیوز میں آ جائے گا، کوئی نیٹ پہ آ جائے گا، کوئی شوشہ چھوڑتے ہی رہیں گے یہ مسلمانوں کے خلاف. لہذا فکر نہ کرے، الا قلیل منہم، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے سے بچے ہوئے ہیں. کیا کرے پھر ان سے؟ فاف وند ہوں وسفا، درگزر کیجیے، معاف کیجیے، جانے دیجیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین کو. دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنے کا اللہ کے نبی کو حکم ہے، تو آج مسلمانوں کو کیا اس پہ عمل کی بات ملتی ہے کہ دوست ہے یا دشمن ہے، اپنے حد تک اپنے معاملے کو سیدھا رکھے اور ریئیکشن میں آنے کی بجائے اگلے کی اصلاح کی فکر کریں. یہود کی بات کرنے کے بعد اب یہاں نصارہ کی بات ہے، اور ہوتے ہوتے بات آگے مسلمانوں تک آئے گی. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے خود کو نصارہ کہا، نوٹ کیجئے یہاں جملہ، إِنَّا نَصَارَى، انہوں نے کہا، اللہ نے یہ نصرانی نام نہیں دیا بلکہ یہ خود ایک فرقہ وارانہ نام انہوں نے چوز کیا تھا. بنی اسرائیل سے الگ ہو گئے تھے، شروع میں ایک ہی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ خود کو اسرائیلی ہی کہلاتے تھے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کے فرقہ وارانہ نام ہوتا ہے. انہوں نے خود کو نصرانی کہا تو اللہ نے بھی وہی نام استعمال کیا ان کے لیے. ادھر اخذنا میثاقہم، ان سے بھی پختہ وعدہ لیا، لیکن یہود کی طرف فنسوا مما ذکروا بہ، یہ اس نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھول گئے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں نصیحتیں کرتا ہے تو قومیں اس کو بھول جاتی ہیں، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ فاغرینا بینہم العداوت والبغضاء، ہم نے ان کے درمیان عداوت یعنی دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت تک. یعنی اب یہود اور نصارہ اور نصارہ اور نصارہ آپس میں لڑتے ہی رہیں گے قیامت تک، اور ان قریب اللہ ان کو خبریں دے گا اس بات کی جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں تک یہود اور نصارہ کی بات. اب آگے مسلمانوں کا یعنی اللہ کے نبی کا تذکرہ. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا وہ رسول جو بیان کرتا ہے بہت ساری وہ چیزیں جو تم چھپا دیتے تھے کتاب میں سے، اور بہت ساری سے تو وہ درگزر بھی کرتا ہے. یعنی اب تمہارے پول کھلنے والے ہیں، کل تک کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں تھا، تم جو کہتے تھے لوگ مان جاتے تھے، کیونکہ انتوں میں کانا راجا، سبھی ایک جیسے تھے تو لوگوں کو تمہاری خیانتوں کا پتہ نہیں چلا. لیکن اب رسول آ گیا، اس کو اللہ کی طرف سے وحی ملتی ہے، تو وہ فوراً تمہاری علمی خیانتیں کھول کے رکھ دیتا ہے، لیکن بہت ساری سے درگزر کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. یہ نور اور کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن کی صفات ہے. بس نے یہاں اللہ کے نبی کو نور ثابت کیا. حالانکہ اگلی آیت میں دیکھیے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. اگر یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن ہوتا تو دو چیزیں ہو گئیں، تو دو کے ساتھ یہدی بہ ما آنا تھا. یہ ایک دلیل بتا رہی ہوں، ویسے ڈیٹیل پہ بات ہو گئی. ہاں اللہ کے نبی نور تھے، کون سے نور؟ مجسم نہیں بلکہ نور ہدایت تھے. آپ کی تو پوری زندگی نورانیت تھی، اور آپ کی زندگی قرآن سے مختلف نہیں تھی، اس لیے اس میں کوئی اختلاف رہتا نہیں. اس قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو، من اتبع رضوان نہ ہو، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے. نوٹ کیجئے، ہر قرآن پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی، صرف اس کو ملے گی جو اللہ کی رضا چاہے گا. کس چیز کے راستے اللہ دکھائے گا؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے. اور اگلا ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور ہدایت دیتا ہے ان کو صراط مستقیم کی طرف. کیا پتا چلا کہ اب ایک فائنل ورژن آ گیا، اب اس کو لینا پڑے گا، پھر اسی سے تمہیں فائدہ ہوگا. اس کے بعد نصارہ کے عقیدوں میں بگاڑ کہاں سے آیا؟ اس کا تذکرہ ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کفر کیا انہوں نے جن لوگوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، نعوذ باللہ، یعنی جیزس از گاڈ. فمن یملک من اللہ شیئا، کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی؟ اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح کو اور ان کی ماں کو اور زمین پہ سارے لوگوں کو. یعنی تم اگر جیزس کو گاڈ کہتے ہو تو پھر جیزس خود کو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ بچا سکے جب ان کو آسمان پہ لے گئے؟ اصل بات کیا کہ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی اور جو ان دونوں کے بیچ میں. یخلق ما یشاء، جیزس کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پہ حیرت کیوں کرتے ہو؟ اللہ جو جیسے جس کو پیدا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے چہیتے بھی ہیں. یہ ہے خوش فہمیاں جو پچھلی قوم کو تھی. کسی حد تک آج مسلمانوں میں بھی یہی بات ملتی ہے. کہا اچھا تم اللہ کے بڑے لاڈلے ہو، تو بتاؤ کل فلیما یعذبکم بذنوبکم، پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ پکڑتا تھا؟ کوئی اپنے لاڈلوں اور اپنے پیاروں اور اپنے بچوں کو بھی عذاب دیتا ہے؟ نہیں، تمہاری حقیقت کیا؟ بلن تم بشر ممن خلق، تم اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں میں سے ایک بندے ہو. یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا اور جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا، کیونکہ اسی کے پاس ہے بادشاہت آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. پھر تکرار ہے اسی بات کی، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، جو بیان کرتا ہے تمہارے پاس رسولوں کے سلسلے کے موقوف ہونے کے بعد. حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کئی صدیوں تک کوئی رسول نہیں آیا، اسی کا تذکرہ کہ اتنا اندھیرا چھا چکا تھا اور بالآخر پھر نبی آ گئے. کیوں آ گئے؟ تاکہ ان تقول ما جانا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم کل یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے یا ڈرانے والا نہیں آیا، اب آ گیا ہے تمہارے پاس ڈرانے اور آگاہ کرنے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، بات کیا ہے کہ جب نہیں تھا تو موقع نہیں ملا، اب موقع مل گیا، تم نہیں اس نبی کو مانو گے تو تمہارے خلاف حجت ہوگی قیامت کے دن. اس کے بعد اب آگے بنی اسرائیل کی چند باتیں، کیسے انہوں نے فرعون کے ڈوبنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا اور ان کے بعد کیا ہوا. بس قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہے. کیا نعمت تھی؟ اس جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، جب اس نے تمہارے بیچ میں انبیاء بھیجے اور تم کو بادشاہ بنا دیا. کیا ساری بنی اسرائیل بادشاہ تھی؟ نہیں، ساری تو نہیں تھی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے کفایت کا رزق دے دیا، گھر دے دیا، بیوی دے دی، تو وہ بادشاہ ہے. یعنی جس کے پاس ضروریات زندگی کا سامان موجود ہے تو وہ بادشاہ ہے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ بھی دیا جو جہان میں کسی کو نہیں دیا. لہذا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے. فلا ترتدوا على ادباركم، یعنی پیٹ پھر کے نہ جاؤ میدان جنگ سے، ورنہ فتن قریب خاسرین، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. وہی اشارہ ہے، فرعون کے ڈوبنے کے بعد بنی اسرائیل کو ملک شام میں جانا تھا، راستے میں وادی تی کا میدان آ گیا. بنی اسرائیل نے دیکھا کہ بیت المقدس پر تو مالکہ نام کی قوم حکمران ہے، تو ڈر گئے، کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوماً جبارین، وہاں تو بڑی زبردست بڑی سپر پاور رہتی ہے. جبارین کون ہے؟ بڑے سپر مین رہتے ہیں، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہوں گے. دشمن خود ہی ملک کی چابیاں ہمیں دے دیں کہ اب ہم جا رہے ہیں، تم خوشی خوشی فاتح بن کے جائیں گے. یہ ہے غلامی میں پسی ہوئی قوم کا نظریہ کہ انسان کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن سارے اندھیروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو سنبھالتے ہیں. ایسے ہی دو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی تھے. قال رجلان من الذین یخافون، کہا دو مردوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے. اور انعام کیا ان پہ اللہ نے؟ یا اللہ کا انعام کیا ہے؟ اللہ کا خوف. کسی کو اللہ اپنا خوف دیتے کہ اس پہ اللہ کا انعام ہے. کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان کے اوپر دروازے میں، جب تم ان پر داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے. ہمت بندھائی، دل توڑنے والی تقریریں نہیں کی، مورال بلند کیا، اور پھر دیکھو تمہاری طاقت کیا ہے. بس بلکہ اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. کہنے لگے ان لن ندخلها ابدا ما دام فیها، کہنے لگے موسیٰ ہم تو وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے، بس تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. سست قوم نبی کو کہتی ہیں تم خود ہی کر لو. آج بھی ہم زبان حال سے یہی تو کہتے ہیں، اللہ خود ہی کر لے گا سارے کام، اللہ خود ہی بیت المقدس کو آزاد کرا لے گا. وہ تو کرائے گا لیکن ہمیں تو اٹھنا ہے، ہم بیٹھے رہیں گے؟ ہم کہتے نہیں، ابھی تمہیں کام ہی بہت سارے ہیں. ہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی بے حسی پر اللہ کو پکارا، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، کہا ہے میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر، بس دوری ڈال دے ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں جو فاسق ہے. یعنی آخری وقت ہوتا ہے کہ پھر نبی بھی برات حاصل کرتے ہیں، ورنہ تو نبی بھی ساتھ پیش جائیں. کیا پتہ چلا کہ جب لوگ دین کی بات نہیں مانتے تو ان کی غلط چیز کو حجت بنا کر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ورنہ پکڑ ان کی ہوئی تو ہماری بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں فرمایا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، کہہ دیا کہ وہ زمین، کون سی؟ بیت المقدس کی زمین، 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دی گئی. یہ یوں ہی سرگرداں پھرتے رہیں گے زمین میں. وادی عتیق کی طرف اشارہ، اسی سے اس وادی کو وادی عتیق کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام تور سینا ہے. تیق کہتے ہیں بیکار آوارہ پھرنے کو، ادھر سے اٹھے ادھر چل پڑے، بے مقصد ایم لیس لائف ہوگی ان کی. اور اے نبی فلا تسأل القوم الفاسقین، آپ اس قوم پر غم بھی نہ کھائیں، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ ان پر غم کھائیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ ہسٹری کیسے ریپیٹ کرتی ہے. کل کی بنی اسرائیل کی کہانی ایسے لگتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی کہانیاں لگتی ہیں کسی حد تک. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. ایک آیت کے بعد ہمارا نصف ہوگا، لیکن جو کہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلا ہاف ہم آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، سو ماشاء اللہ آج کے رب سے کیا چیزیں سیکھی آپ سب نے. مجھے تو بہت سارے ریمائنڈرز ملے، اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگی تھی کہ ہمارے دین میں کسی بھی چیز کے حساب سے مشکل نہیں ہے، کوئی بھی حکم آیا ہے وہ سب آسانی کرنے کے لیے ہے. سبحان اللہ، ہماری نیڈز کے مطابق. بے شک بعض جگہوں پر ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے، بیکاز ہماری وہ حکمت یا ہماری وہ انٹیلیجنس نہیں ہے. اللہ سبحان تعالیٰ ہمارے لیے بہترین چوز کرتے ہیں. آپ سب نے کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ جی Allah has given us complete deen. بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل دین دیا ہے. یہ کبھی جیسے انسان بعض اوقات لفظوں میں کہتا ہے تو ایک عام سی بات بن جاتی ہے، لیکن اگر ہم واقعی تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچیں کہ مکمل کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو کمپلیٹ ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے نا، اور ہر کسی کو مکمل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس دین تو کتنی بڑی ایک نعمت ہے جو دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت بھی نا. اینڈ فلفل کووننٹس، بالکل ہر قسم کی جو ہمارے پرامسز اور کووننٹس اور عہد ہیں ان سب کو مکمل کرے، اور ہر چیز واضح بیان کی گئی ہے. بالکل ٹھیک، اس کہہ رہی ہے سارے قرآن پڑھنے والوں کو ہدایت ملتی کو نہیں ملتی، انہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. صحیح بات ہے، بیکاز ہم نے دیکھیں پڑھا نا کہ کس کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور تقوی اختیار کرنے والے واقعی ہر ہر لمحے اپنے اوپر چیک رکھتے ہیں. ان کے اوپر ایک مجھے بہت اچھی لگتی ہے بات کہ اس دین سے ہمیں ہمارے اندر وہ ایک سائرن بجنے والی کیفیت آ جاتی ہے کہ جدھر بھی ہمیں کوئی بری چیز لگتی ہے خود بخود دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے. اچھے برے حالات کے مطابق حکم ہے. جی بالکل، یعنی ہمیں ہمارے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس مکمل دی ہے نا. اور یہ آپ نے سمجھا کہ شعائر اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہے؟ جی تو مجھے اس پوائنٹ سے بھی واقعی کافی اپنے لیے تھوڑا سا دیکھا کہ جیسے جو اسلامک ریچولس تھی اور جو ہماری ایک طرح سے کچھ چیزیں ہیں تو وی ریئلی ہیو ٹو بی کیئرفل فار دیم. تیمم سے وی نو دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ وانٹ, جی بالکل اللہ تعالیٰ ہماری لیے تنگی نہیں چاہتے ہیں, آسانی چاہتے ہیں, اور صرف وہی ایک حکمت اور ایک وہ نظر سوچ چاہیے ہے جس سے پھر انسان کو سب سمجھ میں آئے نا. جو لینا چاہتے ہیں ہدایت انہیں کو ملتی ہے. بالکل صحیح جی, بالکل سمبلز ہیں, سمبلز ہیں. تو اس کے ادھر سے علاوہ جیسے اس پورے کانٹیکٹ میں جو ہم پڑھ رہے تھے شاید میں شاعر اللہ کے بارے میں, اس سے ہٹ کر سوچیں تو بھی تو کتنی ایک اچھی چیز ہے نا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے ہمارا ایک طرح سے پردہ کرنا یا ہمارا حجاب ابایا یا مردوں کی داڑھی یا کوئی بھی ایسی چیز جو بتائے کہ اچھا میں اس دین سے تعلق رکھتی ہوں, تو یہ نشانی ہے سبحان اللہ. یعنی یہ ایک بہت پریسٹیجیس چیز ہے اگر میرے اوپر ہے تو. دنیا میں بہت سارے لوگ بہت دوسری چیزیں پہن کر لگا کر خوش ہوتے ہیں, لیکن سبحان اللہ یہ بھی کتنی اہم ہے اور یہی سب سے بلکہ خوبصورت ہے وہ چیز جو دین کی یاد دلائے. وین سم ون سی اینڈ تھنک اباؤٹ یور دین, بالکل بہت ڈیپ پوائنٹ ہے. سوچیں تو الحمد للہ سے موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ اچھا میں کون کون سی ایسی چیزیں اپنے اندر ڈالوں یا انہانس کروں جس سے میری یہ نشانیوں میں اضافہ بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اسلام, یہ احکامات اور سمبل, جی بالکل وہ بھی سب اس کے اندر آتے ہیں. انشاءاللہ یہ کہ تھوڑے سے ہم اپنے ورڈ میننگز کر لیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, سب ریڈی ہوں گے آپ سب؟ اوکے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ, سورۃ المائدہ میں کافی نئے الفاظ ہیں تو لیٹس سی اس میں ہم کیا کیا کور کر سکتے ہیں. چلے سب سے پہلی آیت کے اندر ہی آپ لوگ بتائیں, الصید, الصید. الصید کس کو کہتے ہیں؟ جی الصید شکار کو کہتے ہیں, بالکل ٹھیک, الصید شکار کو کہتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ آئی نمبر ٹو کے اندر دیکھیں, آئی نمبر ٹو, اور اس کے اندر دیکھیں القلائد, القلائد. جی القلائد کس کو کہتے ہیں؟ پٹے والے جانور, بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر فاسطادو, فاسطادو. تو شکار کر لو, جی بالکل, بس پا دو تو شکار کر لو, بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شنا آنو, شنا آنو, یہ کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی. ٹھیک ہے, سب یہ کہتے ہیں دشمنی. ٹھیک ہے الحمدللہ, گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاء اللہ تعالی, آئی نمبر 3 کے اندر آ جائیں, اور آئی نمبر 3 میں ذکیتم, ذکیتم, ذکیتم. جی ذکیتم اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ تم ذبح کر لو, تم ذبح کر لو, یا ذبح کر لو تم, تم نے ذبح کر لیا. ذکیتم جس کو ذبح کر لو تم, جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد, اس کے بعد آگے آتے ہیں, جیسے پیچھے بھی کچھ ورڈز ہیں وہ میرے خیال سے اگر آپ ان کو ضرور, یہ المنخنقۃ والمأخوذۃ, یہ بھی تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں کہ ان کو یاد رکھنا کے لیے ایکسٹرا ٹائم لگانا ضروری ہے. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی آئی نمبر 3 کے اندر ہی ہم دیکھیں, تو یہاں پر سے دیکھ کے بتائیں, مخمصۃن, مخمصۃن کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن؟ بھوک, ہنگر, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی میں آگے متجانفین, متجانف. متجانف جھکنے والا. مائل ہونا. جی بالکل, مائل ہونا, جھکنے والا. بالکل ٹھیک ہے, دونوں ہی معنی, دونوں ہی میننگس ٹھیک ہیں اپنی جگہ. آئی نمبر فور کے اندر آ جائیں. ٹھیک ہے, آئی نمبر فور. اور اس میں دیکھیے, یہ بتائیے کہ مکلبین کس کو کہتے ہیں؟ مکلبین. مکلبین کس کو کہتے ہیں؟ شکار کرنے والے جانور. جی بالکل ٹھیک ہے, شکار پر دوڑائے, پر دوڑنے والے, دوڑنے والے, دوڑائے ہوئے ہوں جو انہیں اسم ہے آف کورس. اور ڈرانے کے لیے شکار, دوڑانے کے لیے شکار, اور شکار کرنے والے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آئی نمبر فائیو کے اندر ہی دیکھیں گے. آئی نمبر فائیو, اور اس میں سے یہ بتائیں, محسنین. محسنین کیا اس کا ٹرانسلیشن ہے؟ محسنین. قید میں یا نکاح میں رہنے والیا, حفاظت کرنے والے, نکاح میں, نکاح میں لینے والیاں, نکاح میں لانے کو. یعنی اس میں یہ کہ بالکل ٹھیک ہے کہ نکاح میں لانے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ پلیز. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک لاسٹ ہم اور دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی نمبر سکس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آئی نمبر سکس میں یہ بتائیں, الکعبین کس کو کہتے ہیں؟ الکعبین کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنے. بالکل ٹھیک ہے, گڈ, رائٹ. اچھا ایک اور اس میں سے پوچھ لیتے ہیں اسی آیت کے اندر سے, الغائطی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بیت الخلا, باتھ رومس. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, الحمد للہ. سو آپ لوگ اپنے لیے تو بہت اچھے طریقے سے اس ٹرانسلیشن کی ریوائز کریں گے انشاءاللہ تعالی, بیکاز اس میں بہت سارے نیو ورڈز ہوتے ہیں اور جن کو بہت تھورلی یاد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے آسان کریں قرآن کے ہر قسم کے علم کو. جو بھی خیر اس قرآن کے اندر ہے وہ ہم سب تک پہنچنی, ہمیں لینی آسان ہو جائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن کثیر, ماشاءاللہ, ویری گڈ پارٹیسپیشن. تو اب یہ کہ ہم اپنا نیکسٹ سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا ٹائم مینجمنٹ کا چل رہا ہے. سو بیفور ہم اس کو سٹارٹ کریں, آپ میں سے کتنے لوگوں نے کل کے دیے ہوئے ہوم ورک پر کام کیا تھا؟ کہ ہمیں اپنے ہسبینڈس کو کہنا تھا کہ ہم تھینک یو کر رہے تھے کل. میں کہہ رہی ہوں کہ انہیں کی جو لاسٹ کلاس تھی ہماری, کس کس نے کیا یا بھول گئے؟ جی, اب اتنی خاموشی ہوگی, الحمد للہ. ڈیڈ اٹ, ویری گڈ سسٹر جویریا, ماشاء اللہ, گڈ. تو یہی چیز کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لٹرلی, کہ ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو فائدہ لگا اس سے؟ اینڈ گاٹ اے گریٹ اسمائل بیک. بالکل, میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب یہ ایک سرپرائزنگ چیز بن جائے تو کیوں پھر ہمیں یہ سرپرائزنگ چیز ایسی لگتی کہ جیسے کوئی انوکھی بات کر دی؟ بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بیچ جزاک اللہ خیر نہیں کہتے, جب تب یہ ایک انوکھی چیز بن جاتی ہے. اچھا تھینک یو کہا آپ نے, ایک کسی چیز کو آپ نے اکنالج کیا. تو اگر ہم بہت چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اکنالج کرتے جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کوئی ایک بڑی بڑا کام نہیں ہوگا. سو ماشاء اللہ, آئی ہوپ آپ سب نے ایک اچھا ریٹرن ریسپانس ہی پایا ہوگا نا, باقی سب سسٹرز نے بھی, سسٹر جویریہ کے علاوہ. جی اسی لیے, کیونکہ ہم آفن نہیں کرتے نا, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں کرتے, تو پھر اگلے شخص کو لگتا ہے کہ جیسے کہیں کچھ اچانک سے کرنے کی وجہ ہو گئی کوئی. یس, سو موسٹلی اس طرح سے لیتے ہیں, لیکن الحمدللہ انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں کتنا بدل دیتا ہے. اب یہ کہ ایسا ہے کہ اپنے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے سیشن کو. جزاکم اللہ خیرہ.
اگلے سٹیپ پہ چلیں گے. ایک خوبی ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھ لی کہ انسان کو مثبت سوچ کا حامل ہونا چاہیے, پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہر چیز کو اچھا لے. یہ خوشیوں کا ایک قسم کا دروازہ اس کی زندگی میں کھلائے گا. آپ کہیں گے کہ ہم نے سن لیا تو بس اب ہم بدل جائیں گے. نہیں بدلیں گے. اپنی جگہ سے پہاڑوں کو ہٹانا آسان ہے, لیکن پہاڑوں سے زیادہ گھڑی ہوئی عادات کو اپنی جگہ سے ہٹانا اس سے بھی مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی سکلز چاہیے. میں اگلی عادت پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات مزید آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی عادات پہ کروں گی تاکہ آپ زیادہ اچھا فائدہ اٹھائیں. ہم انفارمیشن کے لیے نہیں کر رہے یہ کورس, صرف ہم نے خود کو بدلنا ہے اور ان ساری باتوں سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو واقعی خود کو بدلنا چاہتا ہے. اور خود کو سوچے بغیر, خود کو بدلنے کی نیت کیے بغیر ان باتوں کو سننا ایسے ہی ہے کہ آپ کی نیت نہ ہو کسی جگہ جا کے کھانا کھانے کی اور آپ وہاں بیٹھ کے کھانے کا آرڈر دے دیں. کھانا آ بھی جائے گا تو فائدہ بہرحال اس سے نہیں ہوگا. تو ہم نے بات کی تھی کہ عادت کیا ہوتی ہے. عادت وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہوتی ہے. عادہ یا اودو کو لفظ اگر آپ پیچھے لے جائیں تو عید کا لفظ بھی اسی سے ہے, بار بار آنے والی چیز. لفظ عید کے ساتھ ہی ہمارے پاس خوشی کا ایک تصور آتا ہے نا, لیکن عید کی اصل لفظ میں جو چیز ہے وہ دہرائی جانے والی چیز. تو عادت تا کیا ہے اس میں؟ مونس کی ہے. اصل لفظ عادہ ہے. کوئی آپ سے پوچھے عادت کا روٹ کیا ہے تو عین دال تا نہیں کریں گے. ایک اینگل سے بنتا بھی ہے عدہ کے معنوں میں, جب وہ سورۃ توبہ میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ عدو عدد گنتی عدت, وہ بھی بنتا ہے. بہرحال اس وقت کوئی یہ گرامر کی کلاس نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں اپنی عادات پہ اور خود کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو یہ سارا کورس کر رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جس دن ہم اپنی زندگی میں اس کی خوشی پائیں گے, جب ہمیں اس کے بعد کامیابی ملے گی, تو وہ دن ہمارے لیے ہماری برتھ ڈے سے بھی زیادہ اہم ہوگا, حتیٰ کہ ہماری شادی سے بھی زیادہ اہم ہوگا. ساری زندگی ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں, لیکن بہت کم وقت ملتا ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا. تو آپ سب سے پہلے اس وقت اپنے آپ کو اس چیز کا یقین دلائیں کہ جو باتیں آپ سن رہی ہیں یا جس باتوں کو آپ کے کان سن رہے ہیں, آپ اس کو ضرور اپنی ذات میں ڈالنے کی کوشش کریں گی اور آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گی اس سے انشاءاللہ تعالی. اپنی زندگی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, تو اس کے لیے چند ایکٹیویٹیز کیجئے. نمبر ایک, آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنے بارے میں کوئی پازیٹو بات کہیں. آج آپ کی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی یا ایک ہوم ورک ہے, آپ نے آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے بارے میں کوئی اچھی بات کہنی ہے. یہ بھی ایک قسم کی پازیٹیو تھنکنگ کا بھی اظہار ہوگا اور آپ کے کانفیڈینس کو ڈیولپ کرے گی یہ چیز. کوئی بھی چیز جو آپ کو اپنے بارے میں اچھی لگتی ہے اس کا تذکرہ کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں قائم کردہ کسی غلط اندازے سے, یعنی بعض دفعہ آپ کے بارے میں بھی لوگ غلط اندازے لگاتے ہیں اور بعض دفعہ آپ نے خود بھی لگائے ہوتے ہیں. بس ہم کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ بہت جھگڑالو ہیں. اب آپ سوچئے, میری نند نے مجھے کہا کہ بھابھی بڑی جھگڑالو ہے, یا میری بھابھی نے کہا فلاں, یا میری ساس نے کہا, یا میرے کولیگس نے کہا کہ کیا تم ہر وقت جھگڑتی ہو. اب یہ جملہ جو آپ نے کہیں بھی اپنے بارے میں سنا ہے, آپ اس کے اوپر غور کریں. یہ آپ کی دوسری ایکٹیویٹی ہے. اب تھوڑا سا وقت خود کو دیں اور سوچیں کہ مجھے کیا لوگ کہتے ہیں. مثال ہے کہ تم ہمیشہ لیٹ آتی ہو, مثال ہے کہ تم موقع دیکھ کے بات نہیں کرتی, یا مثال یہ کہ تم ہمیشہ جلدی میں ہوتی ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں جا رہی ہوں, میں جا رہی ہوں, میں جا رہی ہوں. بھائی جائیے, یقین کرے میں نے دیکھا 15 منٹ بعد بھی وہ وہیں تھی, آدھے گھنٹے بعد بھی وہ وہیں تھی. میں نے کہا یہ میرے سے جان چھڑاتے ہوئے کہہ گئی ہیں, ورنہ بھی جانا کوئی نہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں جا رہی ہوں جا رہی ہوں, پھر کوئی بات شروع ہوتی تو آدھا گھنٹہ کھڑے سنتے رہتے ہیں, کیونکہ بات میں انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کا بینیفٹ ہوتا ہے یا ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ کچھ باتیں جو لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈسکوری ہوتی ہیں. سوچے پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ کوئی ایک ایسا عمل آپ کریں جو اس اندازے سے بالکل الٹ ہو. اب جو بھی مثالیں آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈیے کہ جو بھی لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, پہلے سوچا پھر کوئی ایک عمل ایسا کیجئے کہ جو اس سے اپوزٹ ہو, اس سے آپ کے اندر کانفیڈینس آئے گا انشاءاللہ. مثال یہی دی آپ کو کہ کوئی کہتا ہے کیا وقت پہ نہیں آتی تو آ جائیے, کوئی آپ کو کہتا ہے بہت بولتی ہیں تو پھر آپ کسی محفل میں خاموش رہ کے دکھائیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. پھر تیسری چیز جو انشاءاللہ تعالی آپ کے فائدے کی ہوگی وہ کیا ہے, اپنے کسی عزیز قریبی دوست رشتہ دار کے بارے میں سوچیں, کسی ایک کو بھی فوکس کریں جس نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا, یہ بھی آپ لکھ کے کریں گے, اس بات کو لکھیے اور پھر غور کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا. آپ دیکھیں گے کہ غور کرنے کے بعد آپ کو لگے گا نہیں غلطی میری بھی تھی, قصور میرا بھی تھا, میں ہی ایسے غصہ کر گئی, میں ہی چپ رہتی, میں کہ بولتی رہتی ہوں ہر وقت, میں کہ ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اٹکاتی ہوں. اس طرح سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اپنے آپ سے خود پوچھنی ہے, میرا وقت اور قوت یعنی انرجی اینڈ ٹائم کس چیز پر خرچ ہو رہی ہے, کیا میں یہ دونوں چیزیں اپنی ذات کے دفاع میں تو نہیں خرچ کرتی رہتی. مطلب پرسنالٹی کے معاملے میں ایک یہ بھی ہوتا ہے, ہم ساتھ سانسو پوچھتے جاتے ہیں, ساتھ ناک صاف کرتے جاتے ہیں, رو رو کے کہتے نہیں اللہ کی قسم میں ایسی نہیں ہوں, آپ مجھے صحیح سمجھے نہیں, آپ نے تو آج تک مجھے سمجھا ہی نہیں, آپ تو میرے بارے میں ہمیشہ غلط ہی سوچتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ اگر ہمارا ہے تو سوچئے کہ میری انرجی کہاں لگ رہی ہے. پھر نیکسٹ ایکٹیویٹی انشاءاللہ آپ نے خود سے کرنی ہے, آج سے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کروں گی جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ کریں. مثلاً بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا, غصے میں بولنے نہیں لگ جانا, کسی کی انسلٹ نہیں کرنی, کسی کو برے الفاظ سے نہیں پکارنا, یہ آپ نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی اپنے ساتھ کرنی ہے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ پوائنٹ کہ بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں, یعنی اکیلے بیٹھ جائیں کسی بھی جگہ, ہاتھ میں کاغذ قلم لے لیں اور لکھیں میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم انسان کئی خانوں میں بٹے ہوتے ہیں نا, تو آپ ہر خانے کو اپنے پیپر پہ ایک بنا لیں ماں ہونے کے ناطے واٹ ایور, لیکن اوور آل آپ کا جو زندگی کا مشن ہے نا اس کی ذمہ داریوں کو لکھیے. پھر اسی طرح ایک اور چیز, اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے, آج کے دن کی اپنی کوئی مشکل سوچ لیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, تو خود سے مخاطب ہوں, تنہائی میں تھوڑا سا بولیں, خود کلامیوں کی عادت ڈالیں اور خود کو کہیں ان حالات میں مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کون سا اصول اپناؤں گی تو ان حالات سے نکل جاؤں گی. خود سے اپنی تکلیفوں سے نکلنے کا طریقہ پوچھیں. بعض لوگ بہت باتیں کرتے رہتے ہیں, پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا کیا, تو ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. اس طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جب کرتے جائیں گے نا تو آپ بہت زیادہ خود کو کور کریں گے. اب دیکھیے کہ آج ہر بندہ چینج کی بات کرتا ہے نا, پاکستان کے حالات بدلیں, مسلمانوں کے بدلیں, امریکہ کے بدلیں, چائنا کے بدلیں, لیکن یاد رکھیے ہر بندہ جو دوسروں کو بدلنا چاہ رہا ہے نا اس کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا. ایک بڑی خوبصورت سی کوٹیشن کسی کے بارے میں پڑھی, ایک شخص تھا پادری تھا وہ, کرسچن پریسٹ تھا, میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو اس کی کوٹیشن. کہتے جب میں چھوٹا اور آزاد تھا تو میرے تصورات کی کوئی حد نہ تھی, میں دنیا کو تبدیل کرنے کا خواب دیکھتا تھا. بچے مومن ایسے ہی کہتے ہیں, ہم بڑے ہو کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یعنی پوری دنیا کے خواب دیکھتے ہیں. پھر جب میں بڑا اور عقل مند ہوا تو یہ جانا کہ دنیا تبدیل نہیں ہوگی, پھر میں نے اپنی سوچ محدود کی, اب بڑے دائرے میں سے قریب لا رہے اپنی سوچ کو, اور صرف اپنے ملک کو تبدیل کرنے کا سوچا کہ چلو کچھ نہیں میں اپنے ملک کو چینج کر لیتا ہوں. جیسے آپ اور میں کہیں کہ ہم پاکستان کو بدل لیتے ہیں, جا کے فٹافٹ ایک 10 دن کا ٹرپ بناتے ہیں, پاکستان کو بدل کے آ جائیں گے. تاہم یہ بھی مشکل معلوم ہوا, کون بدلے گا, آپ اپنے بچوں کو نہیں بدل سکتے, آپ پورے ملک کے لوگوں کو کہاں بچیں گے. کہتے ہیں کہ پھر میں مزید بڑا ہوا تو آخری کوشش کے طور پر اپنے خاندان اور قریبی لوگوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کی کہ چلو اب میں خاندان کو بدلتا ہوں. بس آپ کہتے ہیں میں اپنی امی کو بدلتی ہوں, میں اپنے شوہر کو بدلتی ہوں, اس طرح سے. لیکن یہ بھی نہ ہو سکا, خاندان کو بھی نہ بدلے. اور پھر یہ لکھتے ہیں, اور اب میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا یہ سوچ رہا ہوں, یعنی جب موت کا وقت آیا تو پہلی مرتبہ مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں پہلے اپنے آپ کو ہی تبدیل کر لیتا, اور اسے مثال بنا کر اپنے گھر والوں, دوستوں کو, پھر ان کی مدد سے ملک والوں کو, اور ان کی مدد سے دنیا کو تبدیل کرتا, تو میں کامیاب ہو سکتا تھا. بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تبدیلی اندر سے آتی ہے. اندر صحت آئے گی تو باہر رنگ اچھا لکھے گا. باہر سے بہت کچھ نہیں ہوتا. معاشرے میں کوئی مقام حاصل کرنا ہو, اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات میں لڑی جانے والی جنگ جیتنی لازمی ہوتی ہے. ہر تبدیلی کا آغاز آپ سے ہوگا. آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی چاہتی ہیں نا, اپنے حالات میں, گھر والوں سے, شہر والوں سے, ملک والوں سے, پہلے آپ خود کو چینج کریں. ایک شخص تھا تو وہ فٹ بال کی ٹیم میں داخل ہوا, بہت کھیلنے کے شوق میں تھا. کہنے لگا کہ میری ایک دن, جس کو کہتے ہیں کہ میری آنکھیں کھل گئیں, میرے کوچ نے مجھے ایک جملہ بولا. وہ جملہ کیا تھا؟ کوچ کہتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بے دلی سے کھیل رہے ہو, اگر یہی صورتحال رہی تو جونیئر کھلاڑی تم سے آگے نکل جائیں گے. اب یہ جملہ تھا, جیسے مائیں بھی کہتی ہیں تم کر لو نہیں تو چھوٹا بھائی یہ کر لے گا اور وہ آگے نکل جائے گا. کہتا ہے کہ اس جملے نے میرے دل کے اندر ہلچل مچا دی, میرے سے بعد والے, مجھ سے چھوٹے لوگ مجھ سے آگے نکل جائیں گے. کافی دن کہتا ہے کہ میں اس چیز پہ پریشان رہا, میں نے اپنے اندر کیا, مجھے اس بات سے اتنا ریئیکشن ہوا کہ میں نے سوچا میں چھوڑ دیتا ہوں جو میں کام کرنے لگا ہوں. لیکن دو تین دن کی اندر کی جنگ کے بعد کہتا ہے میں جیت گیا, کہ میں نے خود کو کہا نہیں, میرے اندر اچھا کھلاڑی بننے کی خوبی ہے اور میں لڑوں گا اور کھیلوں گا. اور پھر جب اس طرح سے کوشش کی تو اس کے بعد وہ کامیاب ہو گیا. آرنلڈ ایک بہت بڑا مفکر تھا, کہتا ہے حقیقی المیہ کا شکار وہ شخص ہے جس نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اور اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوا. المیہ کیا ہوتا ہے؟ المناک خبر, المیہ ہو گیا, دکھ کی بات, پینفل تھنگ, ریالٹی. یعنی کسی انسان نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا, یہ ہے سب سے بڑا المیہ. جب ہم اپنی چیزوں سے فائدہ خود نہیں اٹھاتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ نہیں دیتے. تو اندر سے باہر کی جانب تبدیلی آتی ہے. ہم خود کو بدلیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. ایک چھوٹی سی بڑی دلچسپ قسم کی ایکٹیویٹی مزید کروانا چاہوں گی. آپ سب بینک کے لفظ سے تو آگاہ ہے نا, موسٹلی بینک میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ نمبر ایک, ہمارا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ہم اس میں کچھ ڈپازٹ کراتے ہیں. پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ نکلواتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ لکھیے اپنے پاس, اب یہاں ایک چھوٹا سا مائنڈ میپ بنا سکتے ہیں اپنے کوئی بھی امیجنیشن سے, کہ آپ اپنی ذاتی خوبیوں کا بینک اکاؤنٹ بنائیے. یعنی ایک بینک بنائے اپنے نام کا, صدف بینک, بشرا بینک, فاطمہ بینک, ہاں اب یہ بینک ہے. آپ اپنی اچھی عادات کو اپنے ڈپازٹس بنائیں, اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں. کیسے؟ اچھی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ بہت رچ ہیں, یہ بینک بہت اچھا چل رہا ہے, اور اپوزٹ وے کیا ہے؟ دوسری طرف. اب ایک کالم بنا لیں, ایک طرف لکھیں کہ کون سا آپ کی شخصیت کا بینک کامیاب ہے. نمبر ایک, آپ اب کچھ ٹیسٹ کریں گے, ون ٹو کلک کلک کریں گے کہ کیا آپ میں یہ ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ کے بینک میں اتنی منی ہے, یا دوسری طرف بینک کرپسی فائل ہوئی ہے. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ بینک کرپسی فائل ہوئی ہوئی ہے ہماری پرسنالٹیز کی, اور کتنے سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہے بینک. تو لکھیے تہی دامن, یعنی وہ بینک جو اب ڈوبنے کے قریب ہے, بالکل آخری دم ہے. نمبر ایک, آپ بآسانی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, سٹریس میں چلے, جو مرضی آپ کو دبا لے فوراً چل پڑتے ہیں. دوسری علامت, آپ کو ڈپریشن اور احساس کمتری کا سامنا ہے. یعنی آپ اگر ڈپریس رہتی ہیں یا آپ احساس کمتری میں, تو سمجھیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہے, آپ کی پرسنالٹی کھوکھلی. تیسری بات, تیسری علامت ڈھونڈنی ہے آپ نے, آپ کو اس بات کا ضرورت سے زیادہ احساس ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. سیلف سینٹرڈ ہے. آپ کو ہر بات کوئی بات کرتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ میری بات کر رہا ہے, کوئی رول ہوگا آپ کہیں گے یہ میرے لیے بنا ہے, اس طرح کی کیفیت. چوتھی بات, آپ عدم تحفظ کا احساس چھپانے کے لیے تکبر والے رویے کی اداکاری کرتی ہیں, یعنی آپ بہت انسیکیورڈ ہیں اصل میں, اور یہ بات بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی. خود اندر سے ہم انسیکیور ہوتے ہیں نا تو بظاہر بہت بڑے بن کے دکھاتے ہیں, جھکیں گے نہیں, کسی کی تعریف نہیں کریں گے, اسمائل نہیں کریں گے, کسی سے محبت محسوس ہوگی تو اظہار نہیں کر پاتے, غصہ آیا ہوگا اندر کھائیں گے اپنے ہونٹ کاٹیں گے لیکن اگلے کو کچھ نہیں کہہ سکتے, انسیکیور پرسنالٹی ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگلی علامت بالکل بینکرپسی والے اکاؤنٹ کی, اور وہ کیا ہے کہ آپ بہت جلد حسد کا شکار ہو جاتے ہیں, خصوصاً اس وقت جب آپ کا کوئی قریبی شخص کامیابی حاصل کر لے. ایک اور چیز آخری, اس کے بعد آپ تھوڑی سی لائنیں چھوڑ کے خود اپنی خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں. اگلی چیز جو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے بالکل خالی ہونے کی علامت ہے وہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان دینے کی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں, لیگ پولنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں, اس کو گرا کے میں چڑھ جاؤں آگے, یہ رویہ. اب چلتے ہیں دوسرے اینگل پہ, آپ کا اکاؤنٹ فل ہے ماشاءاللہ, بھرپور اکاؤنٹ ہے, اس کی کچھ علامتیں. نمبر ایک, آپ اپنے لیے جدوجہد اور ہر دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں جی ہو جائے گا کر لیں گے, کوئی آپ کو دباؤ میں ڈالے آپ اس کا کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے. دوسری اس کی علامت کیا آتی ہے, آپ مقبولیت حاصل کرنے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے, یعنی میرا نام ہو جائے, لوگ مجھے جاننے لگے, میں مشہور ہو جاؤں, یہ سوچ نہیں ہوگی آپ کی. اب ہے کہ نہیں یہ آپ نے ریس نو کرنے ہیں بعد میں, پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا. تیسری چیز, آپ زندگی کو ایک مثبت تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں. اگلی, آپ کو خود پر اعتماد ہے, سیلف کانفیڈنٹ ہیں آپ انشاءاللہ. نیکسٹ, آپ اپنے مقاصد متعین کر چکے ہیں, یعنی میری زندگی کا مقصد کیا اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے, اس شخص کی طرح بستر مر پہ نہ پتہ چلے کہ میں اپنے آپ کو بدلتا تو باقی کام بھی کر پاتا. نیکسٹ تھنگ کیا ہے, آپ دوسروں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. دو تین لائنیں چھوڑ دیجئے, آپ کچھ ایتھکس اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں. اب آپ سوچئے 10 سیکنڈ, آپ کے بینک میں زیادہ ہے کہ کم ہے؟ یقیناً کچھ کو لگے گا سملر, آدھی اچھی آدھی بری ہیں, کچھ کو ساری اچھی بھی لگ سکتی ہیں, کچھ کو ساری بری بھی لگتی ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں بیچ کی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کا اکاؤنٹ اچھی چیزوں سے زیادہ بھرا ہوا نہیں تو کیا کریں بولا, پریشان نہ ہو, سرمایہ جمع کر لیں اور منی منگائیں اور اپنے بینک میں ڈال لیں. یہی سفر ہے ہمارا انشاءاللہ اس سفر کا, کہ ہم اپنی خوبیوں کے اکاؤنٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ فائدہ لائیں گے. مثلاً کیسے, اب یہ بینک آپ کو اسکیم دیتی ہے نا کہ ہم کیا کریں, تو نمبر ایک آپ کیا چیز ڈپازٹ کریں. اب آپ پھر آگے ایک اور کالم بنائیں, ڈپازٹس اور نکالنے والا سرمایہ. ڈپازٹس وہ ہیں جو چیزیں آپ نے اپنے اندر لانی ہے انشاءاللہ, اور نکلوانے والی چیزیں کیا ہیں جو انشاءاللہ آپ نے اپنی آتے چھوڑنی ہے. ڈپازٹس کو پہلے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, خود سے کیے گئے وعدوں پر قائم رہے, جب آپ سوچ لیں میں نے یہ کام کرنا ہے تو کر کے رہے. دوسری بات, دوسروں کے کام آئیں, اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بینک بہت جلدی اوپر جائے گا. اگر خود سے کیے گئے وعدوں پہ بات دیکھ لیں تو اس میں آپ اس کو مزید تھوڑا سا فرنچائز کر سکتے ہیں. مثلاً کسی کو آپ نے کہا میں فون کروں گی تو کیجئے, وہاں چلیں گے تو جائیے, اپنے ارادوں کو خود نہ توڑیں. میں صبح 6 بجے اٹھ جاؤں گی تو اٹھ جائیں, آج نماز پورے وقت پہ پڑھوں گی اول اذان کے ساتھ کیجئے, آج سونے سے پہلے اگلے دن کی پوری تیاری کر کے سوؤں گی, ایسے کیجئے خود, اور پھر اس سے خود سے کیجئے. سب سے مشکل خود سے کیے ہوئے وعدے نبھانا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ دوسروں سے تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن خود سے ہم نہیں کر پاتے. اچھا, آپ اس کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے ارادے کریں, جو ناقابل تسخیر چیزیں نا اس وقت آپ کے لیے, بھی وہ ارادہ بھی نہ کریں. ٹیک اسمال بائٹس, چھوٹے چھوٹے بائٹس لیجئے, بڑے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسروں کے کام آنے کی بات آپ کے اندر بہت زیادہ پازیٹو انرجی دیتی ہے. ایک شخص تھا, سائیکٹرسٹ تھا, وہ اس کے پاس آیا, کہنے لگا کہ مجھے اپنی پرسنالٹی کو ٹھیک کرنا ہے, اور بہت ڈپریشن میں تھا وہ. حسنہ سے کہا کہ تم ایسے کرو کہ کسی کے کام ہو. یہ جو نشے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اسی طرح کی چیزوں سے ان کا علاج کرتے ہیں. اٹھو شابش, نکلو, تم نکل سکتے ہو اس گڑھے میں گرے ہوئے, نکلو نکلو, کچھ نہیں ہوگا. تو خیر اس نے اس کو کہا کہ تم کسی کے کام آؤ. جس شخص کو اس نے کہا کہ اب تم کوئی موقع ڈھونڈو, اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں میں کیسے کام آتا ہوں. اس کو کسی جگہ سفر کرنا تھا, ایئرپورٹ پہ گیا, فلائٹ کے انتظار میں تھا. فرسٹ کلاس کی اس نے ٹکٹ لی ہوئی تھی, بہت بڑی کرسیاں بھی ہوتی ہیں, کھانا بھی اچھا ہوتا ہے. اور کہتا ہے کہ مجھے نمبر ون سیٹ ملی, جو جہاز کی سب سے پرائم سیٹ ہوتی, گھستے ہی پہلی سیٹ جو ہوتی ہے نا, پورے جہاز میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ ملے, آگے نہ جائیں وہاں جائیں. کہتا ہے کہ میں ابھی وہاں جا کے ذرا اپنی کرسی سے انجوائے کر رہا تھا اور دس اینڈ دیٹ, میں نے دیکھا ایک عورت جو ہے وہ ہاتھ میں بچہ لیے ہوئے اور بہت سارا سامان لے کے بیٹھی ہوئی ہے, پکڑی ہوئی ہے, اور وہ آ رہی ہے اندر. کہتا ہے کہ مجھے فوراً اس سائیکٹرسٹ کی بات یاد آئی کہ دوسروں کے کام ہو. کہنے لگا میں اس عورت کے پاس گیا, میں نے اسے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس بچہ بھی ہے, سامان بھی ہے, اور آپ خاتون ہیں, آپ میری یہ سیٹ لے لیں تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں آپ کی سیٹ پہ. اب آپ سوچ سکتے ہیں نا, ایک جنرل سی بات ہے, عام حالات میں کوئی نہیں کرتے, لیکن جب جہاز چل جائے تو آپ کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, ان کو کیا لگے. کہتا ہے کہ تھوڑی سی پسو پیش کے بعد اس عورت نے میری اس بات کو قبول کیا, ہم نے ٹکٹ بدل لیے, وہ میری پہ بیٹھ گئی, میں سیکنڈ کلاس میں چلا گیا. کہتا ہے اس دن جو چیز میں نے فیل کی کہ جو لیئر اور جو آسانی کے ساتھ میں نے سفر کر کے خوشی پانی تھی, میں اس سے بہت زیادہ خوش پچھلی سیٹ میں محسوس کر رہا تھا. اس دن مجھے پتا چلا کہ دوسروں کے کام آ کر انسان کو کتنی خوشی ملتی ہے. تو اگر آپ کبھی ڈپریس ہو نا, تو اٹھیے چلو میں کسی کا کام کر دوں, خوشی دیں, کسی کو روٹی پکا دیں, کسی کا کمرہ صاف کر دیں, کسی کے سر میں تیل ڈال دیں, کچھ کریں. یعنی جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوگی, آپ کے سر میں درد ہے نا, آپ پریشان ہیں, آپ سوچیں چلو میں کوئی اچھا ایسا کام کرتی ہوں کہ جو مجھے خوشی دے. کوئی کرے, کسی چھوٹے بڑے گھر کے بندے سے باہر والے سے کچھ کام کر دیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ انرجی ملے گی اپنے اندر اور آپ بہت اچھا کام کریں گے. تیسری چیز جو انسان کو اپنے اندر ڈپازٹ سلپ جس کی بنا کے ڈالنی ہے, وہ کیا ہے؟ ایماندار رہیں. خاص طور پہ ایماندار اس چیز کے ساتھ رہیں جو آپ کے ساتھ بہت احسان کرے. ایک جملہ لکھ لیجئے, جو محسنوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا وہ کبھی اپنی نظروں میں ابھر نہیں سکتا. اپنی جاب سے ایماندار رہیں, اپنی فیلڈ سے ایماندار رہیں, اپنے گھر سے, اپنے شوہر سے, اپنے بچوں سے, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا, جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھیت نہ کرو, یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پوری ہمدردی ہونی چاہیے اپنے مشن کے ساتھ. بس ہم سب یہاں آ کے بیٹھے ہوئے نا, آپ سب کو چیئرز ملی ہیں, کسی کو ڈیسک ملا, ایماندار رہیے, اس کو صاف رکھیے, اس کو اوپر کوئی لائن نہ لگائیں. آپ اسکول کے ساتھ سنسیئر رہیں, آپ اپنے گھر کے ساتھ, میاں کی چیزوں کے ساتھ سنسیئر رہیں, ضائع نہ کریں. اس طرح سے ٹروتھ فل پرسن بنے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ انرجی ملے گی. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے ابھاریں کہ آپ کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگے. اللہ وہ کر سکتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں کر سکتی, دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا. آپ کو بتایا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. آپ اس بات میں اپنے آپ کو کہا کرے کہ اللہ تجھے پتا ہے میں کتنا بڑا خزانہ ہوں, اللہ تُنہیں مجھے ایمان دے کے کتنا قیمتی کر دیا, اللہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے تُنہیں مجھے کتاب بھی دے دی, اللہ میں تیری کتاب سمجھنے لگ گئی ہوں, اللہ میں عربی کو پڑھتی ہوں تو مجھے اردو میں لگتا ہے. اس طرح ریزننگ کریں تو آپ دیکھیں گے آپ اپنے آپ کو اتنا قیمتی کر لیں گے کہ آپ کا دل چاہے گا میں خود کو لاکر میں رکھوں. اپنے آپ کو ضائع نہ کریں, اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے سوچا کریں اللہ میں اتنی قیمتی میں کہاں لگ گئی. اپنی انرجی کو, اپنی تمناؤں کو, اپنے چلنے کو, پھرنے کو دیکھیں, انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر بہت انرجی آئے گی. اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں جو چیزیں انسان کے بینک بیلنس کو نیگیٹو میں لے جاتی ہیں, سب سے پہلی وعدہ کر کے توڑ دینا. آج سے لکھ لیں خود سے یہ وعدہ کر کے کہ میں نے آج کے بعد جب کسی کو کوئی کہہ دی چیز تو میں نے اس کو توڑنا نہیں ہے. دوسرا نقصان دہ پہلو کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ تک محدود رہنا, اپنی ذات, اپنی ذاتیات میں الجھے رہنا, یہ بھی انسان کو بہت نقصان دیتی ہے. تیسری چیز, بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنا. آپ کتنے بڑے لیڈر کیوں نہ بن جائیں, آپ بد تہذیب بنیں گے نا تو آپ کے سارے ورکرز جو ہیں اور جو آپ کے کوآرڈینیٹس ہیں ان کی نظروں میں آپ گر جائیں گے. اپنے بچوں سے بھی بد تہذیب نہ ہو, اوئے توئے کر کے نہ بات کریں. کچھ نہ کریں, بات نہ کریں کسی سے, بہت آسانی ہوگی. لیکن کبھی کسی کو تو تڑاک نہ کریں, جیسے ہم فوراً منہ سے بولے اوئے فلاں کیا کیا, اس طرح کا انداز نہ ہو. آپ لکھ لیں کہ میں نے آج کے بعد بد تہذیب نہیں بننا, چاہے میرے سامنے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. پھر اگلی چیز جو انسان کی پرسنالٹی سے ڈپازٹس نکال دیتی ہے وہ کیا ہے, بد دیانتی سے کام کرنا. پھر ایک اور بہت انیوژل چیز ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگ کبھی سوچتے بھی نہیں, اور وہ کیا ہے, اپنی حالت پر ہی قائم رہنا. مجھے اب کچھ نہیں ضرورت سیکھنے کی, یعنی اپنے آپ کو رینوویٹ نہ کرنا. ہر دن نئی چیز سیکھیے, ہر دن نئے کام کیجیے, نئی اسکلز لائیے. کمپیوٹر نہیں آتا سیکھیے, ڈرائیونگ نہیں آتی سیکھ لیں, بات کرنی نہیں آتی سیکھے. کبھی پیچھے نہ رہے کہ چلو اب یہ کام تو فلاں کر لے گا, نہیں. خود کی حالت پہ مطمئن رہنے والا بہت جلدی پرانا ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ تھنگ کیا ہے, اپنی قابلیتوں کو نظر انداز کرنا. آپ جو کر رہی ہیں اس پہ نہ خوش ہوں, جو نہیں ابھی کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں اس پہ آپ غور کیجئے, انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے وہ کیا ہے, روڈ ہونا. روڈ ہونا کیا ہوتا ہے, اس کا میں اپوزٹ بولتی ہوں تو سمجھ جائیں گے, یعنی آپ نے دھیما پن اختیار کرنا ہے. جیسے شعلے آہستہ آہستہ بجھتے ہیں نا, اپنی پرسنالٹی میں دھیما پن لائیں. اپوزٹ کے ڈھینگے مارنا, اپنی باتیں, ہم میں یہ, ہم تو ایسے وہ ہے, یہ بات درست نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی میں نے مثال کہیں پڑھی, مجھے بہت ہی زیادہ اس سے مجھے خوف بھی آیا اور میں نے اسے سیکھا بھی. کبھی بندرگاہ پہ کھڑے ہوئے جہاز کو آپ نے دیکھا, کئی جہاز لنگر ٹرالے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ جب جہازوں کو ان کے کناروں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے نا, کچھ اگر کئی دن یا مہینوں کھڑے رہے نا, تو سمندر میں سے ایک مچھلی ہوتی ہے, بارنیکل بولتے ہیں, تو وہ مچھلی آ کے نا جہاز کے پیندے کے ساتھ چپک جاتی ہیں, ایسی جیسے سکون لینے کے لیے کیا کرتی ہیں. پھر ہوتا کیا کہ وہ اتنی زیادہ وہاں چمٹ جاتی ہیں کہ جب کبھی جہاز کو چلانا چاہتے ہیں نا, تو ان مچھلیوں کے پوچھ کی وجہ سے جہاز ڈوبنے لگتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی بہت دن کھڑا رکھنے کے بعد جہاز کو سمندر میں ڈالنا ہوتا ہے نا, تو پہلے وہ نیچے سے بارنیکلز کو ریموو کرتے ہیں کہ یہ مچھلیاں اتریں اور اس کو کریں. اب کریں کیا, اتنی مچھلیاں اور ان کا کیا طریقہ اختیار کریں, تو وہ کیا کر دیتے ہیں کہ پانی میں نمک کی مقدار کم ہونے کے باعث بارنیکل کی عادت ہے کہ وہ جہاز چھوڑ دیتی ہے, تو وہ وہاں سے نمک نکال لیتے ہیں. اب یہ بات آپ کو ایسے نہیں سمجھ آئے گی, ہم تو اس وقت بات سمجھ رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اصل بات ہے کہ ہم نے اپنی شخصیتوں کے جہاز کے نیچے بہت ساری بارنیکلز پچھتاووں کی رکھی ہوئی ہے. آپ ناکام ہو گئیں, بعض بچے اس لیے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ وہ میٹرک میں فیل ہو گئے تھے, تانے بہت ملے. تو اپنی زندگی کے اندر سے ایسی تمام چیزیں نکال دیں جو آپ کو آپ کی نظروں میں گرا دیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ ہوگا. اپنے آپ کو نیا بنائیں, آپ اپنے آپ کو بالکل ایسے کریں کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا. آج سے آپ نے اپنی بے عزتی نہیں کرنی کہ مجھے آتا کچھ نہیں, مجھے کرنا نہیں آتا, میں یہ سیکھ نہیں سکتی. آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, شرط کیا ہے کہ آپ چاہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. انشاءاللہ اس کے لیے ضرورت ہے سستی اور کاہلی کو چھوڑنے کی. تیز چلیے, مخلص رہیں. اور مجھے تو ایک بات سمجھ آتی, پہلے پارے کی تکمیل تھی تو اس میں بڑی خوبصورت ربط تھا, کیسے بندہ مسلمون سے مخلصون بنتا ہے. بس یہ کام کریں, آپ اخلاص لیتے آئیں, اللہ یہ سارے باتیں آپ کے اندر لائے گا, اللہ تعالیٰ کی نظر آپ کے اوپر ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کام کو کرنے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کیا یہ جتنی باتیں ہم نے کی سے آپ کو فائدہ ہوا؟ کیا یہ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس آپ کی شخصیت میں پڑتے آ رہے ہیں؟ میں نے صبح برف کو بڑے قریب سے دیکھا. قریب سے دیکھیں تو ایک ایک قطرہ ہے برف کا نا, قطرہ بھی چھوٹا ہوتا ہے, بالکل موتی کیا, بلکہ وہ ساگو دانا بھی بڑا ہوتا ہے, اس سے بھی چھوٹا ذرہ ایک گرتا ہے آسمان سے, لیکن دور سے دیکھنے میں ایک سفید چادر دکھ رہی ہے نا. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ملتے ہیں نا اپنی کوششوں میں, تو دور سے ایک بڑا کام لگتا ہے. تو ہم سب حقیقت میں اس زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی کوششوں کو دیکھنا ہوگا. میں سوچتی ہوں کہ کیسے رات پوری میں یہ اتنی بھی جگہ میں کتنے قطرے گرے ہوں گے, لیکن چونکہ مسلسل گرے ہیں تو وہ کالی ٹاپ جو ہے ڈبے کی وہ وائٹ ہو گئی ہے, یہ سوکھی ہوئی ٹہنیاں سفید ہو گئی ہیں. تو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, ہر نہ مانے آپ کے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, اللہ میں نے نہیں مرنا. اچھا اللہ سے آپ باتیں کیا کرتے ہیں؟ لو اللہ اب تو جینا آیا اور اب تو مجھے مارنا چاہتا ہے. یقین کر میں اللہ سے اب یہ کہتی ہوں, مجھے نہ مارنا, میں نے کیا کرنا مر کے, اللہ تو بے نیاز ہے, تو مجھ سے کچھ کرا. اب تو زندگی گزارنے کے سلیقے آ رہے ہیں، اب تو ہمیں محبت آ رہی ہے، اب تو ہمیں یہ پتہ ہے، یعنی یہ پھر آپ کی باتیں ہیں، پھر وہ آپ کے رابطے ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو واقعی اس کے خامیاں اور اس کی خوبیاں دکھاتا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ اس سیشن میں یہی رکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی الحمد للہ آج کا تو جو لیسن ہم نے سیکھا ہے یعنی اس کے اندر جو بھی ہم نے پڑھا ہے آئی تھنک اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں بہت سارے ہوم ورکس ہیں یعنی کہ جو پریکٹیکلی ہماری ٹو ڈو لسٹ ہیں کتنی بصیرت کی باتیں ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. آپ سب لوگ چلیں چونکہ میرے پاس بہت زیادہ ریکیپ کے ٹائم نہیں ہے بیکاز تو ان شاء اللہ کوئی ایک ایک بات آپ لوگ لکھیں کہ آج کے لیسن سے آپ نے اپنے لیے کیا اور یہ بھی لکھیں کہ جو آپ نے اپنے ہوم ورکس میں لکھا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ بھی بتائیے جی بیکاز اتنا سبحان اللہ میں ہر ہر پوائنٹ یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا آج کے واقعی لیسن کے اندر لکھنے کے لیے بھی یعنی نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تاکہ ہمیں یاد رہے بہت سارا کچھ ہے. اپنی پرسنالٹی میں دھیما پن لے کر آنا ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں سمجھ میں آ رہی چینج یور سیلف لیکن یہ ساری ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے مگر آپ نے اپنے لیے عملی طور پر کیا بات نکالی. جیسے ہم استاذہ نے ایک ہوم ورک میں سے ایک ہوم ورک دے دیا کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بتائیں کہ نہیں میں اچھی ہوں. اپنی کوئی ایک اچھی بات شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بتائیں. Yes. اپنے بارے میں پازیٹو سوچنا. Yes. اپنی بری عادت کو سوچ کے اور پھر اس کا آڈٹ کریں. جی بالکل یعنی اصلاح کریں. اپنے آپ کو ایک اچھائی کی طرف لے کر آئے ہم. اینڈ کریٹ بینک اکاؤنٹ اینڈ اسٹارٹ ڈپازٹنگ گڈ ان موومنٹ بیڈ ان شاء اللہ. جی بالکل. اور اف ان اینی مشکل ٹیل یور سیلف واٹ ٹو ڈو ناؤ دیٹ ول گیٹ می آؤٹ آف آسک یور سیلف ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف ٹربل. جو دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں تو چینج ہم سیلف فرسٹ. صحیح بات کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں. اینڈ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے اگر ہم صرف پریشان ہوتے رہتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے ہم بہت شیطان ہمیں وہ بار بار یاد کراتا ہے اور ہم اسی میں بس سوچ سوچ کے ہلکان ہوتے ہیں. لیکن وہی بات میں سامنے کہ ہم نے انرجی کدھر لگا رہے ہیں کہ ہم صحیح جگہ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے. یس میری انرجی اور میرا ٹائم کس چیز پر لگ رہا ہے. بالکل کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو یوز کرنا ہے. تو کیا یہ بات آسان لگتی ہے یا آپ لوگ ویٹ اس بارے میں بتائیں کہ پریشانیوں کے اوپر اب مزید پریشان رہنے سے وہ حل نہیں ہوتی. اگریب اسٹل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں لیکن جب ہماری پریکٹیکل لائف آتی ہے اس میں بہت سارے ایسے خوف ایسی ایک بے چینیاں اور ایسے دکھ افسوس ہمیں لگے ہی رہتے ہیں اور شیطان ہمیں بتاتا رہتا ہے وہ یاد کراتا رہتا ہے. تو ایسے میں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر ایسے میں پھر کیا کریں. کیا آپ نے سیکھا محبت ان یور سیلف یہ پیدا کرنی اپنے اندر ٹھیک ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اندر امپروو کر کے اس کو اچھا بنانا اور ایک جیسے سائنٹیفکلی بھی یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ جیسے آپ کی مینٹل پیس کے لیے کہ اگر ہم اچھی چیزیں اپنے بارے میں لکھیں اور اپنے آپ کو جیسے لکھ کے اور وہ ایک ظاہر نوٹ بک میں آ جاتا ہے پھر کبھی آپ جب لیٹر آن پریشان ہوتے ہیں جو بھی تو آپ اس میں اگر وہ نوٹ بک پڑھتے ہیں تو آپ کو کافی ایک دل کو سکون ملتا ہے کہ ہاں میں نے اس ٹائم ایک اچھا کام کیا تھا یہ میرے اندر یہ ایک اچھی بات تھی. تو وہ سب چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھنے سے بہت پازیٹیوٹی آتی ہے. لوگوں سے ایسا برتاؤ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات اور اٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. ہم سب کو لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری پریشانیاں ہماری زندگی میں شاید آتی اسی لیے کہ ہم ان کو اب فیس کر کے کسی دوسرے کو اس تک نہ پہنچائیں, دوسرے کو اس سے دور رکھیں. رائٹ, تو ان شاء اللہ پھر بہرحال آپ لوگ سب اپنے, تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی ہوم ورک ہم نے لکھے ہیں, جو چیک لسٹ ہم نے بنائی ہے, تو ان شاء اللہ اس کو ہم نوٹ ڈاؤن کر کے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اور آف کورس کہ ہم نے اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے, بیکاز یہ وہی بات ہے جیسے آپ نے لکھا کہ حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں. تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ کیا میری ذمہ داریاں ہیں. جی بالکل بالکل, یعنی وہ خود کلامی تھوڑی تھوڑی ایک اچھی چیز ہے کہ اس سے انسان بہت کچھ ایویلیٹ کرتا ہے. تو چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کیس کے بعد اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حیثیت معلم کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں, تو ان شاء اللہ اس میں ہم ایک نیا چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ اس سے ریڈی ہیں تو ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, اس کتاب میں سے ٹاپک نمبر 25 سوال کرنے کی اجازت دیکھیں گے, پیج ہے 242. یعنی آپ اپنے سننے والوں کو سوال کرنے کی اجازت دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی باتیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور ضروری سوالات پوچھنے کی اجازت دی تھی. یہ نہیں کہ بالکل ہر بات جس کا کوئی فائدہ ہے, کوئی نیت ہے عمل کرنے کی, نہیں بس پوچھتے ہی جاؤ, ایسے نہیں تھا. لیکن پوچھنے کی بہرحال اجازت تھی, اور بعض دفعہ کوئی سوال ایک دفعہ سمجھ نہ آتا تو اس کو دوبارہ بھی پوچھتے. کبھی کسی کا سوال ایک دفعہ بتا دیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ اس کا جواب بھی دیتے تھے. تو کئی بار بھی ایک بات لوگ پوچھتے تھے اور آپ برا نہیں مناتے تھے. آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے ایک ہی مجلس میں تین سوالات پوچھنے کے بارے میں. امام بخاری اور امام مسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمل احب الی اللہ, قال الصلاۃ علی وقتها, قال ثم ایو, قال بر الوالدین, قال ثم ایو, قال الجہاد فی سبیل اللہ, قال حدثني بهن لو استزدته لزادني. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا ہے. آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. انہوں نے پوچھا پھر کون سا. آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. انہوں نے دریافت کیا پھر کون سا. آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان اعمال کے متعلق بتلایا, اگر میں مزید سوالات پوچھتا تو آپ اور زیادہ بتلاتے. یہاں سے کیا پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک ہی موقع پر تین بار سوال کیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہوئے, نہ کوئی آپ نے ان کو برا بھلا کہا, بلکہ جواب بھی دیا, بلکہ مزید پوچھتے تو آپ اور بھی جواب دیتے. اس پر امام نووی نے شرح حدیث میں لکھا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مفتی اور معلم کو اس شخص کی بات پر صبر کرنا چاہیے جسے وہ فتویٰ یا تعلیم دے رہا ہو, نیز سوالات اور استفسارات کی کثرت کو برداشت کرنا چاہیے. یعنی کثرت سے کوئی پوچھ لے تو کوئی بات نہیں, ڈونٹ مائنڈ, کیا ہوا, دل چاہے تو دے دیں جواب, نہ دیں تو کوئی بات نہیں, خاموش رہیں, لیکن برا نہیں ماننا چاہیے. علامہ عینی اس پر لکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں مختلف مسائل کے بارے میں سوال کرنا اور سوال کے دہرانے کا جواز اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور تڑپ دکھتی ہے کہ کس طرح جب لوگ آپ کے پاس آتے تھے سیکھنے کی نیت سے تو آپ پھر ان کو سکھاتے بھی تھے اور اس پہ خوشی بھی محسوس کرتے تھے. اسی طرح ایک موقع پر ایک ہی مسئلے کے بارے میں چار دفعہ سوال کیا گیا. امام بخاری نے ابو موسیٰ الاشعری کی روایت سے یہ بات نقل کی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقۃ, قال فإن لم یجد قال فیعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق. قال فإن لم يستطيع أو لم يفعل. قال فيعين ذا الحاجة الملحوف. قال فإن لم يفعل. قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل. قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے. یعنی صحابہ کرام نے پوچھا بس اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے, خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے. انہوں نے عرض کیا اگر اس میں کام کرنے کی استطاعت ہی نہ ہو یا وہ نہ کرے تو آپ نے فرمایا بس وہ کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے. انہوں نے عرض کیا تو اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو آپ نے فرمایا تو وہ خیر کا حکم دے یا آپ نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دے. انہوں نے عرض کیا وہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ برائی سے باز رہے. بلا شبہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے. تب دیکھیے کہ چار دفعہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم چڑ جائیں, اچھا بس کرے نا اور سوال نہ پوچھے, ڈانٹ ڈپٹ دیں, خفا ہونے لگے. آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ ایک ہی بات کے بارے میں چار سوال کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں, بلکہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود اپنی ہی فرمائی ہوئی بات پر نظر ثانی کی طلب بھی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد اپنی بات کے بارے میں شاگرد کے رویے کو یا اس کے سوالات کو برا نہ مانے بلکہ اس کو مزید بتائیں. جیسے جیسے آپ کسی کو کوئی بات سمجھا دیں پھر دوبارہ پھر دوبارہ, آپ کی کئی بھی بات کو جب کوئی جھٹلائے نا تو غصہ بہت آئے گا آپ کو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحمل تھا اس لیے آپ نے اس طرح کا کوئی رویہ ظاہر نہیں کیا. حافظ ابن الحجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مجمل کی تفسیر, مجمل کہتے ہیں کمپریہنسو کو, یعنی جب بات تھوڑی سی کھلی نہ ہو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تو صحابی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اس کو اور مزید سوچے, تو مجمل کی تفسیر اور عام کی تخصیص کی خاطر عالم کی طرف رجوع کرنا ثابت ہوتا ہے. اسی طرح ایک مثال تعلیم و تربیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آسانی پیدا کرنے کی ہے کہ آپ نے اس میں نیکی کے کئی راستوں کی طرف رہنمائی کی کہ اگر ایک کام نہ کر سکو تو دوسرا, دوسرا نہ کرو تو تیسرا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی لوگوں کو بس ایک ڈیڈ لائن نہیں دینی چاہیے, مختلف لیول, اچھا پھر یہ کر لیں, اچھا پھر یہ کر لیں, اچھا یہ نہیں تو وہ کر لیں, تو اس سے لوگ پھر اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو بہرحال پا ہی لیتے ہیں. علامہ ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں یہ اشارہ ہے کہ بلا شبہ صدقہ کسی ایک مخصوص کام میں منحصر نہیں. مثال کے طور پر استطاعت یعنی صدقہ صرف مال و دولت والوں ہی کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ ہر شخص عام حالات میں بلا مشقت صدقہ کر سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا, متنفر کرنے والا نہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جیسا استاد کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں, ہم انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے لیے عملی رہنمائی لیں, اور جب ہم اچھے استاد بنیں گے, جب ہم اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں آسانیاں بھی ملیں گی, اور وہ نتائج جو آپ کی تبلیغ سے ہوئے انشاءاللہ تعالی وہ پھر ہماری تبلیغ سے بھی ہوں گے. اسی طرح ایک اور مثال ہے, ایک ہی نشست میں زمام رضی اللہ عنہ کے کئی سوال. امام بخاری نے اس روایت کو حضرت انس سے نقل کیا, بیان کرتے ہیں بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل علی جمل فاناخ فی المسجد ثم اقله ثم قال لهم ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والنبی متکی بین زہرانیہم فقلنا هذا الرجل الابیض المتکی فقال له الرجل ابن عبد المطلب قال له النبی قد اجبتک فقال الرجل للنبي اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسك فقال سلام ما بدا لك فقال اسالك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان نصلي الصلاه الخمس في اليوم والليله قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان نصوم هذا الشهر من السنه قال اللهم نعم قال انا اشدك بالله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا دمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله عنه. ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک شخص داخل ہوا. اس نے اس کو مسجد میں بٹھایا, پھر اس کے گھٹنوں کو باندھا, پھر صحابہ کرام سے دریافت کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے لوگوں کے روبرو تشریف فرماتے. ہم نے کہا یہ سفید رنگ والے ٹیک لگائے ہوئے شخص. اس شخص نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص نے آپ سے کہا کہ عبد المطلب کے فرزند ہو. آپ نے فرمایا بے شک میں تمہیں جواب دے چکا ہوں. اس آدمی نے کہا بلا شبہ میں تم سے کچھ دریافت کر رہا ہوں اور اس دوران سوال پر تم سے سختی کروں گا, تو تم اپنے دل میں میرے بارے میں ملال نہ لانا. آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھو. اس نے کہا میں تمہیں تمہارے رب اور تم سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم. اس نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہم رات دن میں پانچ نمازیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم. اس نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہم سال میں اس ماہ کے روزے رکھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم. اس نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم یہ زکوٰۃ ہمارے اغنیا سے لے کر ہمارے فقرا میں تقسیم کر دو؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم. تب وہ شخص کہنے لگا آپ جو دین لائے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں, میں اپنی قوم کا جو کہ میرے پیچھے ہیں قاصد ہوں, میں دمام بن ثعلبہ قبیلہ سعد بن ابی بکر سے ہوں. اب آپ دیکھیے کہ دمام نے ایک نشست میں چار سوال کیے, تھوڑا سا لہجہ بھی سخت تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر ہر سوال کے جواب کا تقاضا بھی کیا. بلکہ آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان چار سوالات کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی پوچھا تھا, اس روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے. قال فمن خلق السما قال اللہ قال فمن خلق الارض قال اللہ. چھڑنا آ جائے ہاں, لیکن جس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے اس کو ایسی باتوں پہ غصہ نہیں آتا. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال الله ارسلك قال نعم قال وعزم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا زكاه في اموالنا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا الصوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال صدق. اب یہ مزید سوالات ہیں. انہوں نے پوچھا آسمان کی تخلیق کس نے کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے. انہوں نے پوچھا زمین کی تخلیق کس نے کی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس نے دریافت کی ان پہاڑوں کو کس نے نصب کیا اور جو کچھ ان میں رکھا گیا وہ کس نے رکھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا, زمین کی تخلیق کی اور ان پہاڑوں کو گاڑا, کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اور تمہارے قاصد نے گمان کیا کہ دن اور رات میں ہمارے ذمے پانچ نمازیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. اس نے کہا تجھے ذات کی قسم جس نے تجھے مبعوث کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اور تمہارے قاصد نے گمان کیا کہ ہمارے ذمے ہمارے مالوں کی زکات ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. اس نے کہا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بات کا حکم دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اور تیرے قاصد نے گمان کیا کہ سال میں ہم پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. اس نے کہا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تمہیں بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اور تیرے قاصد نے گمان کیا کہ ہم میں سے صاحب استطاعت پر حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. اب آپ دیکھیں کہ یہ سوالات جھنجھلا دینے والے بھی ہیں اور ایک دیکھا جائے تو انجان شخص اللہ کو پانا چاہتا ہے. سوچ کو بدل لیں, خود بہت غصے کی بجائے محبت آنے لگے گی لوگوں پہ. جب بھی لوگوں میں ایسی کوئی چیز آپ کو ناگوار گزرے تو فوراً سوچا کریں کہ مجھے کچھ پتا ہے, تبھی تو یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں. اگر یہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے تو بھٹک جائیں گے, تو پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا بلکہ خوشی ہوگی. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کتنی اوپن تھی کہ آپ کے پاس ایک بدو بھی آ کے سوال پوچھ سکتا تھا, عام لوگ بھی آپ سے پوچھ سکتے تھے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي الحمد لله سو ما شاء الله ابھی یہ سیشن تو کمپلیٹ ہو گیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ہیں اور دل انسان کا اگر کھلا ہو تو ہر چیز انسان کے دل میں سیدھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ایکسیپٹنس خیر کی بڑھا دیں, بہتر کر دیں اور اس کے زوال سے ہمیشہ ہمیں بچائیں, آمین. تو ابھی اس وقت چونکہ میرے پاس ٹائم کی بہت شارٹیج ہو گئی ہے تو آپ لوگ جلدی سے اپنے 10 منٹس کی بریک کر لیجیے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا تجوید کا سیشن ہے ریسائٹیشن کا سہنا کے ساتھ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی سے بس اپنی 10 منٹس کی بریک کریں تو آپ نے ان شاء اللہ 12:23 پر واپس آ جانا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيه
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء
الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم
لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الله أكبر الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی الحمدللہ ہماری بریک اوور ہو چکی ہے آپ لوگ سب کلاس سے بریک سے واپس آ چکے ہیں جی بتائیے سب لوگ بریک سے واپس آ گئے ون ٹائپ کیجئے وہ لوگ جو بریک سے واپس آ چکے ہیں فریش ہیں نیکسٹ سیشن کے لیے الحمدللہ کلاس میں کافی لوگ ہیں اور صرف چار پانچ لوگوں نے لکھا ون ٹائپ کیا سب لوگ ٹائپ کیجئے جی میری آواز اب ٹھیک ہے اب وائس ٹھیک ہے جی الحمدللہ چلیے اب انشاءاللہ آپ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا نیکسٹ سیشن تجوید کا سیشن ہے اور تجوید لسننگ کا سیشن ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں کو سسٹر ہنا دیتی ہیں آپ کی کریکشنز کے لیے تو کتنے لوگ ہیں جو بعد میں اس کو پریکٹس کرتے ہیں کتنے لوگ بعد میں اس کو پریکٹس کرتے ہیں جی الحمدللہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس غلطی کے اوپر جو ہماری چھوٹی سی مسٹیک نکلی اس کے اوپر ہم ورک آؤٹ کر سکیں اس کے اوپر ہم مزید محنت کر سکیں تاکہ جب نیکسٹ ٹائم ہم سنائیں تو ہم لوگ اس کے لیے ویل پریپیئرڈ ہوں الحمدللہ گڈ کیونکہ سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی ہمارے استاد ہماری غلطی کو نکال سکیں اور اس کے بعد ہم آگے اس کو امپروو کر سکیں کیونکہ جب تک محنت کر کے اس کو امپروو نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے نا انشاءاللہ تو آگے اب سب سے ہم لوگوں نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے ایک تو ہم لوگ اپنے کورس میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں اپنے ٹائم کو کیسے مینج کریں اپنی چیزوں کو دوسروں تک پیغام کیسے پہنچائیں اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرتے جائیں نا تاکہ جب ہم لوگ اس کورس سے فارغ ہوں انشاءاللہ تعالی تو پھر ہمارے پاس ایک سکل موجود ہو کہ ہماری تجوید انشاءاللہ کافی بہتر ہو چکی ہم ترجمہ ریوائز کر چکے اب ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ آگے ہم کسی کو دعوت دے سکیں یا کسی چیز کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو سکیں جہاں پر اس کام کو کیا جاتا ہے انشاءاللہ کتنے لوگ اس کورس سے ان کو یہ امید ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں نے آگے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے کتنے لوگ اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں خاص طور پہ تجوید کے سیشن میں جلدی سے بتائیے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کا انتھوزیازم آپ لوگوں کی جد و جہد آپ لوگوں کی تڑپ کو شو کرتی ہے نا اور کلاس میں ہمیں یہ سب کچھ تو سیکھنا ہے جی انشاءاللہ گڈ الحمدللہ سب لوگ لکھیے اور آپ لوگوں کا یہ لکھنا بھی انشاءاللہ قیامت کے دن آپ لوگوں کو امید ہے کہ مدد دے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام میں جب ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا طرف ہے کیا جد و جہد ہے کیا آپ لبیک کہنا چاہتے ہیں کہ اس کام میں آگے بڑھنا ہے تو یہ بھی ہمیں مدد دے دے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا سورہ یاسین میں جیسے ہے کہ ہم لوگوں نے ہماری نشانیاں ہمارے آثار چھوڑ دیتے ہیں جدھر جدھر ہم آثار چھوڑتے چلے جائیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں وہ سب فائدہ دے گا تو اس لیے ان کاموں میں فوراً سے آگے سابقون الاولون بڑھ کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ چلیے جی ہمارا سسٹر ہنا کے ساتھ سیشن ہے اب اور آپ لوگ سب ریڈی ہو جائیے سسٹر ہنا ہمیں کچھ منٹس میں جوائن کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ سب لوگ اپنے قرآن اوپن کر لیجئے آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں نے کس سورہ سے جوائن کرنا کس سورہ سے پڑھنا ہے آج کس آیا سے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ مائک فری کرتی ہوں آپ کے لیے جزاک اللہ خیر کثیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. اوکے میری ٹرن تھی نا, ایکچولی میں نے سنا نہیں, میں فون لینے چلی گئی تھی, تو ان شاء اللہ الحمد للہ. جی ان شاء اللہ آج ہمارا لسننگ کا ڈے ہے, تو آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے سنانے کے لیے, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے آئی ہوپ اب تو آپ کاغذ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے ہم پڑھے تھے حشر پڑھے تھے, آئی نمبر 10 سے ہم نے کرنا, تو انشاءاللہ آپ نکال لیجیے. جی ٹھیک ہے, آج سنانے کے لیے کم اسٹوڈینٹس ہیں. اوکے پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ لیسن تھوڑا زیادہ پڑھ لیجیے, انشاءاللہ میں مائک چھوڑتی ہوں.
ہلو, میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك إِنَّكَ رَءُوفُ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَفَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. جزاکم اللہ خیر. میں اور پڑھ سکتی ہوں آگے؟ ہلو
جی, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کچھ ورڈس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. اس میں نا تھوڑا لہنجلی کا سا ایرر تھا. جیسے فار ایگزامپل ورڈ میں ولی اخوانین الذین, اس میں جو پہلا والا نون ہے یہ تھوڑا سا اسٹریچ ہو گیا تھا, اور الذین اس کا نون بھی تھوڑا اسٹریچ ہو گیا تھا, تو اس کو ہم پڑھیں گے ولی اخوانین الذین سبقونا. ٹھیک ہے, یعنی نین اللہ یہ شارٹ ہوں گے, الذین س یہ والا بھی نون شارٹ ہوگا. سو کیسے پڑھیں گے؟ ولی اخوانین الذین سبقونا. پھر اس کے بعد ورڈ بل ایمانی, ای کو تھوڑا اسٹریچ کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ بھی آپ کی جو مد ہے وہ مس ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا, نیکسٹ ورڈ ہے غِلًّا لِلَّذِينَ. سو سو مینی لامس. پہلے تو غِلًّا ورڈ میں مشدد لام ہے, اور پھر اس کے بعد لِلَّذِينَ یہاں پر بھی یعنی لام موجود ہے. سو اس میں آپ کے لام مس ہو گئے تھے. غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور اِنَّكَ رَءُوفٌ یہاں پہ بھی کاف جو ہے وہ شارٹ کر کے پڑھیں گے. نیکسٹ ٹائم دیکھیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا, یہ الف مدیہ ہے, اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. پھر لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ, یہاں پہ نا میک شور کہ آپ کا خوا باؤنس نہ کرے, یعنی لِإِخْو اس طرف ساؤنڈ نہیں جانی چاہیے. لِإِخْ إخوانهم الذين كفروا. پھر اس کے بعد دیکھیے لنخرجن معكم, یہاں پہ آپ نون کا ٹائم بڑھائیں گے, یعنی نون جو مشدد ہے اس کا ٹائم بڑھائیں گے, لیکن میک شور کے جو فتحہ ہے وہ بن حرکہ تک رہے. لنخرجن معكم. پھر اس کے بعد دیکھیے ولا نطيع فيكم احدن ابدن وان, یہاں پر بھی ہم تھوڑی دیر زیادہ رکھیں گے. اور لاسٹ میں دیکھیے یشہد انہم, ٹھیک ہے, واللہ یشہد انہم, یہاں پہ بھی دال کو تھوڑا شارٹ رکھیں گے. تو یہ تو تھوڑے ورڈز میں جیسے لینتھ کے ایشو آ رہے تھے. مخارج میں جس طرح سے آپ کو جس مخرج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا, وہ عین اور ہا, اس کے اوپر ابھی آپ مزید پریکٹس جاری رکھیں انشاءاللہ. الرحمن, جب ہم ہا بولیں گے تو آپ نے نا ہا کو تھوڑا ٹائم دینا ہے, بہت جلدی آواز کو ختم نہیں کرنا. الرحمن. اور اسی طرح سے جو ورڈ آتا ہے الرحیم، یہاں پہ بھی ہا جو ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ کر کے یعنی ہم اس کو پروناؤنس کریں گے اور مخرج سے پروناؤنس کریں گے. تو ہا کے اوپر پہلے پریکٹس رکھیں انشاءاللہ، تو جیسے ہی ہا آپ کا تھوڑا بہتر آنے لگے تو اس کے ساتھ آئین کو پریکٹس کریں، یعنی ہا ہی کے مخرج سے آئین بھی آتا ہے. تو اعوذ باللہ جیسے یہاں پہ آئین آ رہا تھا تو اس کو پھر مزید انشاءاللہ اسٹرانگ کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر، آپ انہیں دو آیات کو ریپیٹ کیجیے، 10 and 11.
آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. الحمدللہ، وائس نہیں تھی اس لیے میں نے مائک لیا. سسٹر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
جزاک اللہ خیر. سسٹر، میرا ایک سوال تھا کہ جب ہم نون مشدد یا میم مشدد کے اوپر بھی غنہ کرتے ہیں تو جب بھی اس کو ایسی کرنا چاہیے کہ پہلے ہٹ کر کے غنہ کی آواز بعد میں نکالیں یا پھر ساتھ میں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تھوڑا سا مجھے ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا کہ جب مشدد کے ساتھ ہونا تو وہ تھوڑا سا ٹائمنگ پراپر نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کو پھر غنہ کم ہو جا رہا ہے پھر اگر میں پہلے ہٹ کروں جیسے آپ نے بتایا تھا تعلمون اس طرح کرنے جاؤں نا تو وہ اس میں نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی ٹپ ہو تو پلیز بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین ویاکم بارک اللہ فیکم. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ. تھوڑا دیکھ لیجیے کن کن لیٹرز پہ بھی آپ کو مزید تھوڑی ایفٹ کی ضرورت ہے. ایک تو سٹلف بو مے بی آپ اس کو فیل کر پا رہی ہوں, اس میں نا کوالٹی ایرر ہے, یعنی صفات میں سے اس کی جو صفات ہیں وہ ویک ہیں. اس میں نا ایئر بلو ہو رہی ہے. شاید میں نے آپ کو بتایا ہوگا لاسٹ ٹائم کہ ایئر کو کنٹرول کرنے کے لیے نا آپ لیٹر کا جو مخرج ہے اس کا ہٹ اسٹرانگ کرے. جتنا آپ کا ہٹ اچھا ہوگا اتنی ایئر ریڈیوس ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ کا نا جیسے تھو ایسی ساؤنڈ آتی ہے, اش تھو تھو ایسی آواز آ رہی ہے, تو اش بو. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, آپ نا انہیل ایکسہیل اور بریتھ اسٹاپ ایکسرسائز کریں, یعنی کپل آف سیکنڈس آپ سانس سانس لیتے نا, یعنی آپ سانس لیں انہیل کریں اور ایکسہیل کریں, اور پھر اس کے بعد نا فور فائیو سیکنڈس کے لیے آپ اپنا سانس بند کر لیں, پھر سانس بند کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے سانس کو کھولیں اور فور فائیو سیکنڈس نارمل بریدنگ کریں, پھر سانس بند کر لیں, اور تھوڑا سا سینس کریں کہ جب آپ سانس کو روکتے کوئی بریتھ چینل ہے اراؤنڈ یعنی ادن الحلق اور اقصی اللسان کے پاس, ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ اور جو بالکل اپر پارٹ آف تھروٹ ہے اس کے پاس نا کوئی بریتھ چینل ہے جسے آپ بلاک کرتے ہیں. اگر آپ اس بریتھ چینل کو سارے جو ہمس کے چانسز ہوتے ہیں یہ یعنی ایئر بلو ہونے کے لیٹرز میں یہ کم ہو جاتے ہیں. کچھ لیٹرز میں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا کہ ہم نے ان میں ہوا کو باہر نکالنی ہوتی ہے, لیکن بو میں نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس بریتھ چینل کو بند کر کے اور ہٹ اسٹرانگ کریں کہ اس کی ساؤنڈ آئے, یعنی اسٹرانگ ساؤنڈ آئے. دال سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں, آپ کا دال اچھا ہے تو آپ دال سے پریکٹس کریں. دا وے یو آر سینگ دال یعنی اد اد یہ آواز نہیں آ رہی نا, تو اس سے پریکٹس کریں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. تو سیم پریشر آف ہٹ سیم پارٹ آف دا ٹنگ یو ہیو ٹو یوز, تو اس سے پھر جو ہے وہ آپ کا یہ اسٹرانگ ہوگا. اس کے علاوہ تفخیم ترقی کے تھوڑا سا ہے ایشو, لیکن جو آپ کے بیسک تجوید ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. تو خوا میں جو ہے آپ کے نا آپ کی ساؤنڈ اچھی نہیں آ رہی, یعنی بہت کوئک ساؤنڈ فنش ہو رہی ہے. تو خوا ایک ایسا لیٹر ہے جو تھوڑا ٹائم ڈیمانڈنگ ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم ہا میں تھوڑا رن کرتے ہیں اور رحمان, تو خوا میں بھی ایسا ہی ہوگا. تو لإخوانهم, تو جتنا ٹائم آپ خوا کو ہٹ کر رہے ہیں اتنا ٹائم ساؤنڈ رن کرے گی, آپ کی ساؤنڈ کوئک فنش نہیں ہونی چاہیے. لإخوانهم, ایک اور جگہ کے اوپر بھی خوا ساکن آیا تھا آیا 10 میں, ولإخواننا الذین, یہاں پر. تو یہاں پر یہ جو ہے ان دو لیٹرز پر آپ نے پریکٹس کرنا ہے, باقی جو ہے وہ ہیوی اور لائٹ ہے ان شاء اللہ. نہیں سفا نہیں, نہیں بل ہے, سوری. اس میں جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ آپ نا ایکچولی یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہٹ سے پہلے نیزل پیسج نہیں کھولیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہٹ ہوتا ہے نا ایسا نہیں کریں گے کہ ہٹ کریں گے پھر ٹائم دیں گے اور پھر آپ نیزل پیسج کھولیں گے, نہیں. یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا یہ سائملٹینیس ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کے نون کے مخرج میں اور نیزل کیویٹی میں بہت زیادہ گیپ نہیں ہے کہ ساؤنڈ کو ٹریول ہوتے ہوئے کافی ٹائم لگے. ٹھیک ہے, تو وہ جسٹ آپ کو لگے گا سائملٹینیسلی ایسا ہو رہا ہے, صرف آپ نے پہلے نیزل پیسج نہیں کھولا. مجھے آج تو کچھ ایسا فیل نہیں ہوا, شاید مجھے گنا پہلے فیل ہو رہا ہوا ہوگا اس وجہ سے میں نے کہا ہوگا. یہ جو ہے نا جیسے تعلمون, یعنی آپ نے ہٹ کیا نا نون کو, تو اس وقت جیسے ہی آپ کی ٹنگ ہٹ کی ہے آپ نیزل پیسج اوپن کریں, کیونکہ جب ہٹ ہوا ہے نا اس وقت ساؤنڈ ڈیولپ ہوئی ہے. تو اب وہ ساؤنڈ جائے گی کہاں پر, کیونکہ آپ نے ٹنگ کی ٹپ کو ہٹ کر کے ساؤنڈ کو بلاک کر دیا, ساؤنڈ باہر نہیں آ سکتی, ساؤنڈ باہر نہیں آ سکتی کیونکہ آپ نے اس کا راستہ نہیں رکھا نا. آپ نے کیا کیا, اس ساؤنڈ کو نیزل پیسج اوپن کر کے اندر لے گئے, تعلمون, اور یہ نون میں ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, نون میں آپ ایسا کرتے ہیں, باقی لیٹرز کی ساؤنڈ کو آپ اندر کی طرف نہیں لے کر جاتے, ایک ساتھ نون اینڈ میم باہر کی طرف لے کر آتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں, یعنی ہیڈ سے پہلے نیزل پیسج نہیں کھولنا. اگر آپ ہیڈ سے پہلے کھولتے ہیں تو آپ کا ہیڈ بھی ویک لگے گا اور آپ کا تھرو آؤٹ گننا لگے گا, لائک تعلمون مون. اب آپ دیکھیں اس میں جو ہیڈ کی بیوٹی ہے وہ نہیں آ رہی, تعلمون مون. یعنی اس میں فیل ہوتا ہے کہ آپ نے ہٹ کیا کسی پوائنٹ کو نا, تو آپ نے یہ کرنا ہے. سائملٹینیس ہوتا ہے لیکن پہلے نہیں ہوتا. ہٹ جیسے ہی ہٹ ہوگا فوراً نیزل پیسج کھولے تاکہ ساؤنڈ اندر کی طرف ناک کی طرف جائے. ٹھیک ہے, سیم تھنگ ایدن ایسے, یعنی ایدن یہ. ہاں جی بالکل, کہیں پر بھی نون اور میم آئے گا تو آپ نے جو ہے وہ حمزہ میں نیزل پیسج نہیں کھولنا. جیسے ہی نون کا ہٹ ہوگا فوراً نیزل پیسج کھولو. ایدن اس طرح سے سوبم, تو سو میں نہیں. آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ ہٹ کی بیوٹی اسٹل اپنی جگہ پر آ رہی ہے. سوبم ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی آمین ویاکم. ٹھیک ہے, نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 12 and 13.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله, ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آمین ویاکم, بارک اللہ فیکم. جی اوکے جی, مینلی جس چیز پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے نا, تھوڑا سا کسرا کو مزید باریک کر کے رکھیں, کیونکہ اوور آل جو ریڈنگ میں آپ کی آ رہے ہیں نا وہ آپ کی حرکات تھوڑی انکمپلیٹ ہیں. جیسے کسرا کو بولنے کے لیے نا ہم اب جو لوور والا جو ہے نا اسے تھوڑا نیچے کی طرف کرتے ہیں, اور جو کسرا کی ساؤنڈ ہے وہ بالکل ای کی طرح ہوتی ہے. تو جیسے اعوذ بی, بے کی طرف نہیں, بلا بلا یہ ساؤنڈ نہیں آئے گی. اعوذ بی بلا, پھر بی بسم اللہ, تو کانشیسلی پہلے بی بولے پھر سین کے ساتھ ملائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح سے جیسے یہاں آیا آیت کے اندر بھی تھا لئن, تو یہ ساؤنڈ آئی تھی لئن, ان نہیں ای, ان لئن. پھر ولئن قتلوا, یہاں پر نا اخفا تھوڑا اور ہیوی کریں گے. لا ینصرونہم, یہاں پر بھی اخفا ہیوی کریں گے, مگر میک شور کہ آپ کا یا ہیوی نہ ہو, یعنی یوں کی ساؤنڈ آئے. تو یہ جو یا ہے یہ لائٹ ہوگا. لا ینصرونہم, پھر ولئن نصروہم, یہاں پہ بھی کسرہ کمپلیٹ رکھیں. کسی کسی جگہ پر نا آپ کا جو فتحہ ہے وہ بھی تھوڑا سا یعنی ٹیڑھا ہو رہا تھا, جیسے مجھے جگہ یاد نہیں رہی سوری میں, لیکن آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے تو با رو یعنی آپ نے اس کو اسٹریٹ رکھنا ہے, با کی طرف نہیں لے کر جانا, ٹھیک ہے, با یا ر کی طرف نہیں. تو فتحہ کی جو ساؤنڈ ہے وہ اسٹریٹ ہے, با رو سما لا یو سو, تو یہ اسٹریٹ ساؤنڈ ہے. کسرہ کی ای ساؤنڈ ہے, لپس کو فارورڈ کرتے ہیں آگے لے کر آتے ہیں اور اس کی او ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس رکھیں انشاءاللہ. پھر جیسے یہاں پہ ورڈ تھا لا تم, تو یہ لائٹ ہو گئی, یعنی لا نیو ساؤنڈ نہیں آئے گی, لا تم بالکل لائٹ کر کے. اور لیٹر ہا پر ابھی پریکٹس رکھیں انشاءاللہ, یہ نا ہا میں مکس ہو رہا ہے, یعنی روح بیٹن یہ ساؤنڈ آ رہی تھی, یا جیسے مین اللہ یہاں پہ یہ پرومیننٹ نہیں ہوا, تو روح بیٹن میں تو ہا میں چلا گیا, یعنی روح بیٹن کی ساؤنڈ آ گئی, روح بیٹن. اور مین اللہ یہاں پر بھی جب ہم اسٹاپ کریں گے تو آپ نے اس کو ہا کو پرومیننٹ کر کے اسٹاپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. انشاء اللہ جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ انہیں دو آیات کو پڑھیے, 12 1 13. جی آئی تھنک مائک میں کچھ ایشو آ رہا ہے, جب تک میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں پھر میں انشاءاللہ مائک فری کر دوں گی آپ کے لیے. جی ایکچولی نون اور میم دو ایسے لیٹرز ہیں جن میں چاہے وہ یعنی مشدد ہوں, چاہے وہ ساکن ہوں, اور چاہے وہ حرکہ کے ساتھ آنے ہوں, آپ ان کو نیزل پیسج کو بند کر کے نہیں پڑھ سکتے. تو نیزل پیسج فور شور ہر ساؤنڈ کے لیے کھلے گا اور آپ اسے ٹرائی بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم انشاءاللہ مخارج کے اند میں آپ یہ بات دیکھیں گے, مجھے نہیں پتا آپ کہاں تک پہنچ چکے ہیں, کہ نون اور میم کے لیے دو مخارج کہا جاتا ہے کہ ان کے یعنی ایک مخرج سے آنے کے بجائے دو مخرج انوالو ہوتے ہیں ان کی ساؤنڈ یعنی پروناؤنسیشن کے اندر. ایک تو لٹرل جو فزیکل مخرج ہے جیسے لپس کا شفتان اور نون کا ٹپ اور گم, اور دوسرا جو ہے وہ الخیشوم. تو یہ دو پارٹس یعنی انوالو ہوتے ہیں نیزل پیسج یعنی جو نیزل کیویٹی ہے وہ. تو جب تک یہ دو یعنی نیزل پیسج اوپن نہیں ہوتا آپ کی ساؤنڈ نہیں بولی جا سکتی. آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں لائک اگر آپ اپنے ناک کو فزیکلی اپنے تھم ساؤنڈ ہی آئے گی با با, دیٹس ایکچولی ا با ناٹ ا ما, اور نون کو بولیں تو یہ آئے گی دا دا. تو یہ دا کی طرف ساؤنڈ جا رہی ہے, یہ نون نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی نیزل پیسج کے بغیر یہ ساؤنڈ نہیں آتی. نون اور میم کی چاہے کسی بھی حالت میں ہو ان میں ضرور غنہ ہوتا ہے یعنی نیزل ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کر لیجئے مائک کو لینے کے لیے. ہاں 12 اینڈ 13 آیا کے لیے. اوکے چلے ان شاء اللہ کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آپ ٹرائی کر لیجیے گا. تو ان شاء اللہ اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے کتنے مخارج کور کر لیے, کون سے مخارج تک آپ کا لیسن گیا؟ اوکے نبوائیہ تک کر چکے ہیں یعنی تھا دا اور با تک کر چکے ہیں. پری سی ٹپ دیتی چلوں. اوکے را اینڈ نون تک. ٹھیک ہے, یہ نون اینڈ را حروف الزلقیہ میں آتے ہیں. تو آپ کے لیے چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ جو جو لیٹرز پریکٹس کرتے جاتے ہیں نا آپ, جب آپ جو آپ کی تجوید پریکٹس کا ٹائم ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کیا تو آپ نا تجوید کی پریکٹس کے لیے کوئی فکس ٹائم رکھیے, چاہے وہ 5 منٹس ہی کیوں نہ ہو. تو سونے سے پہلے اگر آپ کو سارا دن کوئی ٹائم نہیں ملا تو سونے سے پہلے 5 منٹس آپ نے تجوید کی پریکٹس کے لیے نکالیں, یا جیسے فجر کے بعد جو آپ اپنی ڈیلی تلاوت کرتے ہیں اس میں 5 منٹس رکھ لیجئے. تو آپ نے اس میں کرنا صرف اتنا ہوگا کہ جتنے مخارج آپ نون اور را تک پڑھ چکے ہیں آپ نے سب کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ کی لیٹر آپ کی ریڈنگ کے اندر جو آ رہے ہیں یا انہیں انڈر لائن کیجیے یا انہیں ہائی لائٹ کیجیے, اور کانشیسلی اپنی اسپیڈ کو بہت سلو ڈاؤن کر کے کانشیسلی, چاہے آپ فیو ورڈس پڑھیں 4-5 ورڈس پڑھیں 5 منٹس میں, کانشیسلی سلو ڈاؤن کر کے ہر لیٹر کو اس کے مخرج سے بولنے کی کپل آف ٹائم پریکٹس کیجیے. لائک فار ایگزامپل ولاوینا, تو اب یہ ایک ورڈ ہے. آپ دیکھیے اس میں واؤ کا مخرج, لام کا مخرج, زال کا مخرج, یا مدیہ کا مخرج, نون کا مخرج. تو اس کو آپ سلو ڈاؤن کر کے کرائیں کہ آپ لیٹر کے مخرج ہیں, اور پھر ولوینا, اور پھر چینج کیجئے. پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تھوڑا فاسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا برین کام کرے کہ آپ نے ایک مخرج سے دوسرے مخرج پہ کس طرح سے جانا. ٹھیک ہے, ہیوی اور لائٹ کا ڈفرنس؟ جی ہیوی اور لائٹ میں یہ ہے مخرج کا ڈفرنس نہیں ہوتا, ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ کا ڈفرینس ہوتا ہے، پیچھے سے نا اوپر اٹھ جاتا ہے جب آپ را کو ہیوی کرتے ہیں، اور جب لائٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کا جو پیچھے والا حصہ ہے زبان کا وہ سیدھا ہوتا ہے، تو پھر آپ کا لیٹر لائٹ آتا ہے. آئی ہوپ ریکارڈنگز ہوں گی نا اویلیبل، تو آپ کو جو پوائنٹ نہیں سمجھ آئے آپ ایک دفعہ پھر سے اس کو سن لیجیے، پھر اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ مجھ سے پوچھیے. کہ ہاں ٹپ نہیں ہٹ کری اسٹرانگلی جی، اس میں پھر آپ اس کو نا نون کے ساتھ پریکٹس کریں، کیونکہ نون میں ہماری ٹپ اچھی ہٹ کرتی ہے. اینڈ ایک ہی ہے، صرف اس میں یہ ہے را میں تھوڑا زیادہ ایریا انوالو ہوتا ہے نا ٹپ اینڈ ٹاپ، تو اس لیے نون کے ساتھ اس کو پریکٹس کیجیے. نون میں ہٹ ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو سینس کریں کہ جو پارٹ نون میں ہٹ ہو رہا ہے را میں بھی ہٹ ہو نا، تو اس سے پھر آپ کا یعنی جن کا را ہٹ نہیں ہوتا وہ ان کے لیے نا نون کے ساتھ پریکٹس بہت بینیفیشل ہوتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات کریں گے. بارکم اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا سيستر هنا. انشاءاللہ ہم سب یہ امید رکھتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں، آگے بڑھ سکیں اور اپنی قرآن کی تلاوت کو بہتر سے بہترین بنا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں جو ہے ہمارا صحیح بخاری کا سیشن. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ یہ بتائیے کہ کتاب العلم میں سے ہم لوگوں نے جو آج حدیث پڑھنی ہے وہ کون سی ہے؟ باب الایمان، جو کتاب الایمان ہم کر رہے تھے. تو نیکسٹ حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 54 سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے. سب لوگ ریڈی ہیں اپنے نوٹس بک کے ساتھ، اپنی بکس کے ساتھ؟ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلے ہم لوگ درود پڑھیں گے، درود سنیں گے اور پڑھیں گے بھی ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ اپنی حدیث کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے، اور بہت ہی خوشی کے ساتھ آج ہم نیا ٹاپک کتاب العلم شروع کریں گے. ابھی تک الحمدللہ ہم دو کتابیں پوری کر چکے یا دو موضوع پورے کر چکے. پہلا کیا تھا؟ کتاب الوحی. وحی کیسے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام آیا وہ کیسے آیا. اور دوسرا طویل ٹاپک ہم نے ایمانیات کے موضوع پر کیا. آج ہمارے سامنے جو ٹاپک ہے وہ ہے کتاب العلم. کتاب کا معنی چیپٹر کہہ لیجئے عربی زبان کے ناطے سے. کتاب کا پیج نمبر 113 ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لانے کی کیا وجہ ہے. تو پہلی بات اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ جب سچا ایمان اندر آتا ہے تو عمل کرنے کو دل جاتا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا یہ بہترین طریقہ ہے. آج امت مسلمہ کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ عمل تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اعمال کو چیک کرنے کا کوئی کرائیٹیرین نہیں ہوتا کہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کر رہے. تو کتاب العلم سے ہم علم کی فضیلتیں بھی پڑھیں گے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں لا کر امت کو ایک اور بات بھی سمجھانی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ حدیث کا یہ علم جمع کرنے میں ان کو جتنی مشقتیں سہنی پڑیں وہ اصل میں ان کی دوسروں کے ساتھ خیر خواہی تھی. شروع میں ہم انٹرو والے لیکچرز میں سن چکے ہیں کہ کتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے محدثین کہ ایک حدیث کو لینے کے لیے. تو بیسیکلی علم کی شان اگر آپ کہیں تو مجھے تو ایک جملے میں سمجھ آ جاتی ہے کہ دین اسلام کا پہلا حکم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اقرا بسم ربی کا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. جس دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ علم پہ تھی، آپ بتائیے کیا اس علم کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو آج امت مسلمہ کے؟ ایسے لگتا ہے کہ اقرا کی جگہ کھل، اشرب کھاؤ پیو، موج مستی عش البس پہنو موج کرو، یہ زندگی کا مقصد بن گیا. پھر آپ دیکھیے کہ پہلی نعمت جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد دی گئی، علم آدم الاسماء کلہا، علم کی دولت تھی. انسان کو پہلی نعمت علم کی ملی، دین اسلام کی پہلی بنیاد جو تھی وہ علم کی اٹھا دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیثیں موجود ہیں کہ علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. حضرت جابر ایک آپ کے بڑے پیارے صحابی تھے، ان کو پتا چلا کہ ایک شخص ملک شام میں رہتا ہے اور اس کو اللہ کے نبی سے حدیث معلوم ہے جو انہوں نے براہ راست سنی. جابر نے ایک اونٹ خریدا صرف اس مقصد کے لیے، اس پر سفر کر کے ایک مہینہ تک سفر کیا اور ملک شام پہنچے، اور اس صحابی جن کا نام عبداللہ بن انیس آتا ہے ان کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جا کے یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں وہ آرام نہ کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کروں، جب وہ خود اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں گے تو ان سے بات کروں گا. یعنی جب کسی چیز کا مقام ہوتا ہے تو پھر اس بات کے کرنے والے کا بھی مقام ہوتا ہے، اور یہی ہوا. جب عبداللہ بن انیس باہر آئے تو ملے، دونوں جانتے تھے، دوست تھے. ارے جابر تم ادھر کدھر، تم کیسے، آؤ اندر بیٹھو، سناؤ کیا حال ہے. کہا بس اس سوچ کے ساتھ آیا ہوں کہ ایک حدیث جو تم نے سنی ہوئی ہے میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تاکہ اس حدیث کی چین میں میرا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آ جائے. پتہ پہلے بھی تھی حدیث، لیکن وہ ان فلان 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 ذرا لمبی چین تھی نا، کہا براہ راست تمہارے بعد میرا نام آ جائے تو میرا بھی اس سند میں حصہ ڈل جائے. یہ چھوٹا سودا نہیں ہوتا. آپ اور میں تو کہیں گے ہائے ایک مہینے کا سفر اور اتنا مہنگا گھوڑا خریدا، اتنی صحبتیں، صحیح نہیں، وہ نام بھی تو آ گیا نا اس حدیث میں. کہا واقعی صرف اس کے لیے آئے ہو؟ کہا یہاں. کہا پھر سناؤں حدیث کیا تھی؟ کہ من سلک فی طریق، جو چلا کسی راستے پر تاکہ اس میں علم حاصل کرے، تو سخل اللہ له طریق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. میں سوچتی ہوں اکثر جب یہ حدیث پڑھتی ہوں کہ حضرت جابر کی تو ساری تھکن ہی اتر گئی ہوگی اس حدیث کو سن کے. تو علم جنت کے راستوں کا سائن بورڈ ہے، علم سے بہت کچھ ہوتا ہے. اس ٹاپک میں حدیثوں میں ہم اس میں علم کی فضیلت نہیں صرف پڑھیں گے بلکہ ڈفرینٹ مسئلے اخذ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اس ٹاپک کے دوران علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں بتاتی جاؤں گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے اس میں کون سی حدیث ہے. پہلا باب ہے اور حدیث کا نمبر 54 یعنی 54 ہے، فضل العلم، علم کی فضیلت. یہ لفظ فضل بھی کبھی سمجھ نہیں آیا. جن کا نام فضل ہے ان سے معذرت کے ساتھ،
ذرا اس فضل کی ممکنہ صورتیں تو سامنے لائیے. فضل اللہ کا بڑا فضل ہے, اردو میں بولتے ہیں ھذا من فضل ربی کہتے ہیں نا, اور کیا لفظ ہے اسے ملتا ہوا جو ہمارے کلچر میں بولتے ہیں ہم؟ جی فضائل اعمال, فضل کی جمع, ٹھیک ہے, اور فضیلت, ٹھیک ہے, اور جی افضل, ٹھیک ہے بالکل, اور فضول لفظ نہیں ہے اسی سے فضول, ہاں یہ کیا ہوا؟ تو لفظ فضل کو سمجھ لیجئے. فضل کہتے ہیں مور دین ایکسٹرا, وہ چیز جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو عطا کر دی. جب ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز فضول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا خراب چیزیں ہیں, آپ کی ضرورت سے ایکسٹرا, ٹھیک ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں فضل العلمی, علم کی فضیلت, تو پتہ کیا چلا کہ علم کی کیا شان ہے, علم کا کیا مقام ہے. اس حدیث کو ہم پڑھیں گے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے. کیا خوبصورت وہ مجلس ہوگی, آپ کوئی بات بیان کر رہے تھے, یحدث القوم, لوگوں کو باتیں بتا رہے تھے. ہوا کیا, جاہ عرابی, ایک عرابی آیا. عرابی کون ہوتا ہے؟ بدو, دیہاتوں میں رہنے والے, سببز میں رہتے تھے, مکہ اور مدینہ کے کناروں پہ لوگ جو رہتے تھے, عرب عموماً کم پڑھے لکھے ہوتے تھے. خیر اس نے آ کر پوچھا, فقالا, تو کہا, مت ساتو, کب آئے گی قیامت, یعنی قیامت کب آنے والی ہے. فمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث, پس گزر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سے اپنی بات بیان کرتے رہے. کیا مطلب ہے, اس نے تو یہ سوال پوچھا لیکن اللہ کے نبی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا, اپنی بات کنٹینیو کی. یہاں سے اصل میں مسئلہ یہی اخذ کر رہے امام بخاری کہ جب علم دینے والا علم دے رہا ہوں اور کوئی کم سمجھ بندہ بیچ میں بول پڑے, یا ابھی سوال جواب سیشن نہیں آیا اور سوال کر دے, یا ہاتھ کھڑا کر دے, یا بے چینی کا اظہار کرے, تو علم دینے والے کو حق حاصل ہے کہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے چلا. یہ ہے اصل مسئلہ. آگے حدیث پوری ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی. سمیع ما قال فکریہ ما قال, لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی نے عربی کی بات سن تو لی ہے, سمیع ما قال, آپ نے سنا ہے جو آپ نے کہا ہے, لیکن فکریہ ما قال, لیکن آپ نے ناپسند کیا اس کی بات کو. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کو جب کسی کی بات ناگوار گزرتی تھی تو خاموش ہو جاتے تھے, آگے سے بحث نہیں کرتے تھے, جاؤ بھائی تم اپنی خود بک دو. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ بھی فائدہ نہیں دیتی. خیر وقال بعضهم, لیکن بعض لوگوں نے کچھ اور کہا, یعنی لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی, جیسے کمنٹ پاس کرنے کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ڈسکشن شروع ہو گئے. بعض کہنے کے بل لم یسما, نہیں نہیں اللہ کے نبی نے ان کی بات ہی نہیں سنی. ایسا ہوتا ہے نا, کسی بھی محفل میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے نا تو لوگ مختلف قسم کا ریئیکشن شو کرتے ہیں, تو لوگوں نے مختلف طرح سے رائے دینی شروع کر دی. کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی نے سنی ہے تو بات اس کی اچھی نہیں لگی اس لیے جواب نہیں دیا. کچھ نے کہا نہیں جی نہیں, اللہ کے نبی کو ہو سکتا اس کی آواز ہی نہیں سنی. خیر حتی اذا قدا حدیثہ ہو, یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی گفتگو پوری کی, اپنی بات پوری کی, قالا, پھر فرمایا, اینا, کدھر ہے, اراہو, پھر دیکھا اس کو, السائل عن ساعتی, کدھر ہے وہ شخص جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا. یہاں سے دیکھیے اللہ کے نبی کا علم, صبر, بات پوری کی جب کر چکے تو کہا کدھر گیا وہ شخص کہ جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا. فقالا, تو وہ عربی بولا, ہا انا یا رسول اللہ, میں ادھر ہوں اے اللہ کے نبی, یعنی میں ادھر موجود ہوں. اچھا یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے عربی تھا لیکن غصے میں اٹھ کے نہیں چلا گیا, ہاں میری بات تو مانتے نہیں. یہ بھی ایک ایٹیکیٹ دکھایا گیا ہے کہ بات کا جواب نہیں بھی ملا پھر بھی وہ چپکا ہوا بیٹھا رہا. جب اللہ کے نبی نے پوچھا کدھر ہے تو انہوں نے کہا میں ہوں. قالا, پھر آپ نے فرمایا, اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, آپ لوگ میرے ساتھ دہرائیے گا, فَإِذَا دُعِيَتِ الْأَمَانَةُ, ضائع کی جائے گی امانت. یہ جو لفظ ہے نا, یہ آپ دیکھیں لفظ دُعِيَتِ, اللہ ایسے ایسے پڑھیں گے نا, دُعِيَتِ, ضائع کی جائے گی امانت. فن تذر ساعت, تو قیامت کا انتظار کرو, یعنی اس نے کہا قیامت کب آئے گی, وہ تو سوچ رہا تھا آپ سن ڈیٹ مہینہ تاریخ بتا دیں گے, تو اللہ کے نبی نے تاریخ بتانے کی بجائے اس کی علامت بتا دی کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی. خیر اس نے کیا کیا, فقالا تو اس نے پوچھا کیفا کیسے ہوگا, اداعتہا اس کا ضائع ہونا. اداعتہا میں ہا کی ضمیر الامانہ تو کوئی طرف ہے کہ امانت ضائع ہوگی, تو کہنے لگا کہ یہ کیسے ہوگی. قالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب وسد الامر, یہ آپ لوگ پڑھیے گا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, جب معاملات غیر اہل لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا. اب اس ایک حدیث میں بہت ساری باتیں. پہلی بات ہے کہ اس کو کتاب العلم میں لانے کی حکمت امام بخاری کی, کیا اللہ کے نبی کا یہ عمل کہ آپ اپنی بات کر رہے تھے لیکن بیچ میں کسی نے آ کے ٹوکا تو آپ نے اس کی بات کا جواب فوری تو نہیں دیا, لیکن جب بات پوری ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اس بات کو دوبارہ پوچھا اور پھر اس کے بعد اس کو مخاطب کیا. عمل کی بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کرنے کے بعد بالکل اچانک خود ہی نہیں کہہ دیا کہ قیامت تب آئے گی جب امانتیں ضائع ہوں گی, بلکہ اس سائل کو پوچھا کدھر ہے وہ. یہاں یہ عمل کا نقطہ نوٹ کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں یہ چیز موجود تھی کہ پوچھنے والے کو کانشیس کر دیتے تھے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ اٹھ کے چلا گیا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے تو وہ فائدہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اس میں سے مسئلہ خز ہوتا ہے. پھر دوسری بات ایک اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ بڑی جلدی کمنٹس دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو دل میں رکھتے تھے, موقع کی مناسبت سے بتاتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ قیامت کب آئے گی, یہ سوال ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں میں رہا. اور اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قیامت کب آئے گی, اس کے علم کی بجائے اس کی علامتوں کا علم اللہ کے نبی نے کیوں دیا؟ کیا اب انتظار کرو کہ ایسا ہو؟ نہیں, بلکہ کہا کہ امانتوں کی حفاظت کرو. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ کہیں بھی, اب میں اور آپ اس پہ عمل کیسے کریں, ہماری ذمہ داری دوسروں کے ہاتھ میں کیسے ہیں, اس کو بڑے لیول پہ رکھ لیجئے. حکومت کے لیول پہ تو خلافت, وزارت اور اسی طرح کے جو دوسرے ایشوز ہیں اس میں جب ہمیں رائے دینی پڑے تو بہت سوچ سمجھ کے دیں. یعنی ووٹ کی اہمیت بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جب کسی کو چننا پڑے تو کیسے چنیں. پھر دوسری ایک اور چیز اس میں چھوٹے لیول پہ بھی سمجھ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دیں, ایون آپ مائیں ہیں تو گھروں میں بچوں کو بھی دیتی ہیں, آپ اپنے ہر وقت تو ہم لوگ انہی چیزوں میں رہتے ہیں, انسان ہونے کے ناطے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے. تو جب کسی کو کوئی کام دیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ امین ہے کہ نہیں. دو خوبیاں ہیں کسی کو بھی کام دینے کی, قوی ہو, اس کام کی قدرت رکھتا ہو, ایلیجیبل ہو اس کا, اور دوسری بات ہے کہ امین بھی ہو. بعض لوگوں میں خوبیاں بہت ہوتی ہیں لیکن وہ امین نہیں ہوتے, سنسیئر نہیں ہوتے, چلاک ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں, 420 کر جاتے ہیں. بعض لوگ بےچارے سنسیئر تو بہت ہوتے ہیں, کام نہیں کرنا آتا. تو بیسٹ کمبینیشن کیا ہے کہ جو اللہ سے بھی ڈرنے والا ہو اور دنیاوی طور پہ اسکلڈ بھی ہو. اسی طرح اگلی محفل بھی دین کی دیکھیے جس میں ہمیں ایک اور بات سمجھ آئے گی. اگلی حدیث ہے باب نمبر 2 حدیث نمبر 55 بابو من رفع صوتہ بالعلم, اس شخص کا ذکر جس نے اپنی آواز کو بلند کیا علم میں, یعنی علمی باتیں بآواز بلند کہنا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال کہا تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرت سافرناها, پیچھے رہ گئے اللہ کے نبی ہم سے ایک سفر میں جب ہم نے آپ کے ساتھ سفر کیا. پہلی بات تو یہ دیکھیے, وہ لوگ مختلف جگہوں سے آتے تھے, کوئی گھوڑے پہ, کوئی اونٹ پہ, تو ایک سفر تھا جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے پیچھے رہ گئے, پھر کیا وہ فاد رکھنا, پھر وہ ہم کو ملے, یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے تو وہ کون سا وقت تھا. وقد اور تحقیق ارحقت نسلاتو, تو چھٹ گئی یا دیر ہو گئی ہم سے سلات میں, یعنی نماز ہم سے جا رہی تھی, بالکل نماز کا آخری وقت تھا جب آپ ہمیں ملے. ونحنو نتوداو, اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. فجعلنا, پھر ہم نے کیا, نمسہ علی ارجلینا, پھر ہم نے مسا کیا اپنے پاؤں پہ، یعنی پاؤں خات کو گیلا کیا اور پاؤں پہ پھیرنے لگے. فنادا، پھر آپ نے پکارا، بی اعلی صوتی ہی، اونچی اپنی آواز کے ساتھ. کیا کہا؟ یہ الفاظ آپ سب دہرائیں گے ساتھ مل کے. ویلن للعقابی من النار. ویل میں نے تباہی، ہلاکت، بربادی، کچھ بھی کہہ لیجئے، ہلاکت ہے. للعقابی، ان ایڑیوں کے لیے. عقاب کیا ہے؟ ایڑی، ہیلز. من الناری، آگ میں سے. مرتینی، دو بار. او ثلاثن، یا تین بار. یعنی صحابہ کرام وضو کر رہے تھے اور چونکہ نماز کے جانے کا اندیشہ تھا تو جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے پاؤں کا پچھلا حصہ کہیں خشک نہ رہ جائے. کبھی ہوتا ہے نا ایسا؟ اور آپ دیکھیں کہ مسح کا لفظ ہے، اتنا کھلا پانی نہیں ہوتا تھا کہ وہ پانی ٹوٹی کے نیچے رکھ کے ٹوٹی بند کر نہیں بھول جائے. تو ڈر آپ کو کیا ہوا کہ کہیں ان کی ایڑیاں خشک نہ ہو. اب چونکہ یہ ایشو آپ نے دو تین زیادہ لوگوں میں دیکھا، تو بجائے اس کے پاس جائیں آپ کھڑے ہوئے اونچی آواز سے آپ نے پکار کر یہ جملہ سب کو سنا دیا کہ جس کی ایڑیاں خشک رہیں گی وہ ایڑیاں آگ میں جائیں گی. کیا پتہ چلا؟ علم دینے والے کو بوقت ضرورت اونچی آواز سے سب کو اکٹھے نصیحت کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دل سوزی کی بات کرتے تھے تو اس وقت آپ کا یہی انداز ہوتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ اس کو اپنے اوپر لے لیجئے، بچے گھر میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی ایک بندہ کبھی کرتا ہے، دیکھیے کرتا کیا ہے، آہستہ سے نوٹ کریں. لیکن جب آپ دیکھیں کہ ایک کام سارے بچے کر رہے ہیں یا ایک ہی بچہ بار بار کر رہا ہے، تو پھر اس کو تھوڑے سے جوش سے بات کر دینی چاہیے. پھر دوسری چیز اس میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ سفر میں نمازیں ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں. یہاں سے ایک اور مسئلہ خذ ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ نماز قصر اور جمع سفر کے اندر جو رکھی گئی ہے اس کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہگار ہونے سے بچاتا ہے. دیکھیں سفر کے بارے میں اسلام کا نظریہ سمجھ لیجئے، سفر بے مقصد نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. گھر کا آرام کبھی باہر نہیں ہوتا، چاہے آپ فائیو سٹار ہوٹل میں ہو، جو مرضی کر لے. دوسری بات ہے کہ سفر کے لیے جائیں، کم وقت میں جلدی سے کام کر کے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضرورت ہے. بغیر وجہ کے سفر کو لٹکانا نہیں چاہیے. آگے انشاءاللہ جب ہم اس کے بعد ایک ٹاپک چھوڑ کے اگلا ٹاپک ہمارا نماز کا ہی آ رہا ہے، تو اس میں ہم ڈیٹیل سے ساری نماز کی چیزیں پڑھ لیں گے خود احادیث سے. لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازیں سفر میں بھی معاف نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے وقت کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے. اور اگلی بات یہ کہ ہم سب اب آج سے اپنے وضو کے دوران اپنے پاؤں کا کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ جاتا، اس کو دیکھیں. خاص طور پہ اب دیکھیے جب سردیاں ہوتی ہیں، ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، سکن خشک ہوئی ہوتی ہے، سم ٹائم سکن پہ کوئی آپ نے ویسلین یا پیٹرولیم جیلی یا کوئی ایسی آئلی چیز لگائی ہوتی ہے، وہ قطرے قطرے بن جاتے ہیں پانی کے. تو بیسٹ تھنگ ہے کہ پورے پاؤں پہ ہاتھ پھیر لیجئے، اس طرح سے پورا مل لیجئے کہ اگر کوئی گلیسرین ٹائپ چیز لگی ہے تو وہ پاؤں کے اندر آئے، لیکن خشک نہیں رکھنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی جو چھنگلی انگلی ہوتی ہے اس کو پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں کر کے اس طرح سے بھی دیکھ لیتے تھے کہ کہیں کوئی خشک نہ ہو. تو یہ اسلام کا ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دی، اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 56 ہے، باب ہے 3، ترہ الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندہم من العلم. معلومات آسمانے کے لیے استاد کا شاگردوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا، یعنی یہ بھی اللہ کے نبی کے طریقہ تعلیم میں سے ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بات بتانے سے پہلے پوچھتے تھے. یہ دونوں حدیثیں پڑھاتے ہوئے مجھے یاد آ گئی ایک اور کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معلم، 47 میرا خیال ہے ڈفرنٹ میتھڈز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کے. اللہ کے نبی کا طریقہ تعلیم کیا تھا کہ لوگوں کو پرووک کرتے تھے، جس کا آپ کہنا چاہیے کہ خود ہی نہیں بولتے رہتے تھے، صحابہ سے بھی پوچھواتے تھے، انٹریکٹیو سٹائل. آپ یہ اس حدیث کے ٹاپک کے اوپر لکھ لیجئے کہ استاد کا طریقہ تعلیم انٹریکٹیو ہونا چاہیے. یہ کبھی کبھی ہوتا تھا. اور حدیث بڑی خوبصورت ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجری، بے شک درختوں میں سے، شجرتن، ایک درخت ہے، لا یسقط ورقوها، نہیں گرتے اس کے پتے. ورق عربی میں پتے کو کہتے ہیں، پتلی چیز، رقیق، جھلی، تو اسی سے ورق ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، مثل المسلم، اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے. فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ، پس تم مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. سوال سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی نے ایک محفل میں بیٹھ کر یہ بات کہہ دی کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن کی جیسی ہے اور جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، تو تم بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. ایک طریقہ تھا کہ بتا دیتے، لیکن آپ نے پوچھا. اب اس طرح یہ ایسی جیسے ابھی میں کوئی بات بتانے سے پہلے آپ سے پوچھوں تو آپ الرٹ ہو جائیں گے نا، کوئی سو رہا تھا تو اٹھ جائے گا، کوئی کچھ سوچ رہا تھا اس کی سوچ واپس آ جائے گی. تو اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا. خیر جب آپ نے پوچھ لیا، فوق الناس فی شجر البوادی، تو لوگوں کی سوچ گئی صحرائی درختوں کی طرف، یعنی لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ صحرائی علاقوں میں کوئی درخت ہوگا، وہ ہوگا. قال عبداللہ ہی، تو عبداللہ بن عمر نے کہا، یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، ٹین ایج بھی نہیں تھے بلکہ لڑک پن کی ایج تھی، تو یہ کہتے ہیں وقع فی نفسی، گیا خیال میرے دل میں، پڑ گیا خیال یعنی میرے دل میں خیال آ گیا، انہ نخلتو، کہ یہ کھجور کا درخت ہے. نخل یا نخلا جو نا، یہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، کھجور کو نہیں کہتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن فاستحییتو، لیکن میں شرما گیا، حیا کر لی. کس بات کی حیا کی؟ کہ یہاں تو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی تھے اور ان کے باپ عمر بھی بیٹھے تھے. کہتے میں جھجک گیا اور مجھے بزرگوں سے شرم آئی. ثم قالو، آخر صحابہ بولے، حدثنا ما ہی، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے وہ کیا ہے. صحابہ نہیں بولتے تھے، یہ ایک ان کی لحاظ اور شرم بھی تھی، اور پلس ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ ہم غلط نہ بول دیں. تو جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے وہ کون ہے، کون سا درخت ہے، قالا، تو آپ نے فرمایا ہی نحلتو، یہ کھجور کا درخت ہے. تو کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو سمپل بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز انٹریکٹیو ہوتا تھا، کوشچننگ تھی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کوشچن ارائز کرنا اور پھر اس کا جواب لینا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی بھی سوچ ابھرتی ہے اور بات بورنگ نہیں ہوتی. اور دوسری بات ہے کہ بعض دفعہ اگلا بندہ ایسا اچھا جواب دے دیتا ہے کہ جو بتانے والے کے ذہن میں نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے، اچھے استاد جو ہوتے ہیں نا وہ شاگردوں سے بھی سیکھتے ہیں، اور اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ بعض شاگردوں کے کامنٹس اور ان کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ استاد کی سوچ ادھر نہیں گئی ہوتی لیکن اس کے بعد چلی جاتی ہے. پھر دوسری اس میں ایک بات پتہ چلی کہ دین سیکھنے اور سمجھنے اور علم حاصل کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے. جب اس محفل سے اٹھے تو ابن عمر کہتے ہیں اپنے باپ کو کہ ابو، جب اللہ کے نبی نے پوچھا تھا وہ کون سا درخت ہے تو میرے دل میں کھجور کا ہی درخت آیا تھا. کہا بیٹا پھر تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میں شرما گیا. تو کہا کہ بیٹا اگر تو یہ بتا دیتا تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا. یعنی میرا بیٹا یہ بات سمجھ گیا. اور اصل میں یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں عموماً سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. تو گویا کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھجور کا درخت مومن کے ساتھ ملتا ہے. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی مثالوں سے بھی بات سمجھاتے تھے. یعنی آپ کا ٹیچنگ سٹائل تمثیلی تھا، پیرابلز تھی، مثالیں دیتے تھے، انالوجیز یوز کرتے تھے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میچ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کسی کو آپ کہہ دیں نا فلان چیز گلاب کے پھول جیسی ہے تو فوراً گلاب کے پھول سے وہ چیز یاد ہو گئی. جب کوئی چیز مثال کے ساتھ سمجھا دی جاتی ہے تو وہ دماغ کی تختی پہ لکھ دی جاتی ہے. پھر ایک ہلکی سی بات کر لیتے ہیں، حالانکہ پیچھے بات تو بہت ساری ہو گئی، لیکن چونکہ یہاں پھر مومن کی بات کھجور کے درخت، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن اور کھجور کے درخت میں کیا مماثلت ہے؟ تو آپ دیکھیے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کھجور کا درخت دیکھا، اصل میں دیکھا یا گھی کے ڈبے پہ بنا ہوا دیکھا؟ اصل میں دیکھا. یقین کریں جو اس کو دیکھنے کا حسن ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک لمبا سا سنتری کھڑا ہے، ایک پولیس مین کھڑا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، سیدھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کھجوروں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، بیچ میں ادھر ادھر نہیں، یعنی فوکسڈ. اگر آپ اپنے پاس تھوڑے سے چند پوائنٹ لکھاؤں گی، ویسے ہم اسی آیت کی تفسیر میں تقریباً 2 صفحوں پہ ہم نوٹس لکھتے ہیں کہ مومن اور درخت کا تقابل، لیکن چند باتیں تاکہ ہم اس سیشن سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اپنا محاسبہ بھی تو کریں. کتاب الایمان پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان کہاں تک پہنچ گیا. تو مومن ایک درخت کی طرح کیسے ہوتا ہے کہ درخت لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، مومن بھی انسانیت کو فائدہ دیتا ہے. پیچھے پڑھ چکے ہیں آخری حدیث، بھولنی نہیں ہے آپ نے، کیا دین و نصیحہ. خیر خواہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ درخت فوکسڈ ہوتا ہے، سیدھا اوپر جاتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نظریں ہیں. مومن بھی سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، فوکسڈ ہے، ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں اور اینڈ پہ نتیجہ کچھ بھی نہیں. بعض لوگ لک بزی ڈو نتھنگ، سارا دن بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، 10 سال سے بھاگ رہے ہیں، اینڈ پہ کچھ بھی نہیں. آپ انسانیت کو کچھ دے ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھتے ہیں کچی پکی باتیں کر کے آتے ہیں، ادھر کی ادھر سنی ادھر کی ادھر، کچھ فائدہ نہیں ایسے علم سے، صرف اور صرف بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جس کے اندر نہ کوئی اصل ہے نہ پیچھے. اس کے برعکس آپ ایک جگہ فوکسڈ ہوتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, آپ کی غلطیاں نکلتی ہیں, پختگی پیدا ہوتی ہے, آپ کچھ سالوں کے بعد دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ درخت کی کتنا بھی اونچا چلا جائے لیکن اس کا زمین سے تعلق نہیں ٹوٹتا, تو مومن اپنی اصل نہیں بھولتا. اللہ اس کو دنیا کی عزت دے, دولت دے, مال دے, اولاد دے, لیکن وہ اپنی اوقات نہیں بھولتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ درخت کو لوگ پتھر مارتے ہیں تو درخت جواب میں کھجور دیتا ہے, پھل دیتا ہے. کل وتھ کائنڈنس, لوگ آپ سے برا بھی معاملہ کریں تو آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ درخت کے نیچے سایہ ملتا ہے, چھاؤں ملتی ہے. سچا مومن جو ہوتا ہے لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے. آپ اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتی ہیں کتاب الایمان پڑھنے کے بعد اور اب اگلے باب پہ آنے کے, تو خود سے پوچھئے کیا میں لوگوں کو فائدہ دے رہی ہوں. پھر اس پہ بہت کچھ ہے, آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ تین چار لائنیں چھوڑ دیں اور خود بھی لکھیں, اور اگر آپ پہ بوجھل نہ ہو تو اس آیت کی تفسیر سن لیں اور اس میں سے پوائنٹس نوٹ کر کے اگر آپ کریں تو آپ دیکھیے کس طرح آپ کو مزہ آئے گا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سیکھنے سے انسان کا علم کتنا پختہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہی کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیجئے کہ اپنے نوٹس میں ایک درخت بنا لیں اور اس کے بالمقابل ایک مومن کو پیش کر کے خود کو چیک کریں, کیا میری ذات سے انسانیت کو فائدہ دے رہا ہے. جہاں کچھ درخت ہوتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. سچے مومن کسی بستی میں ہوں تو وہاں سے لوگوں کو ہمیشہ خیر ملتی ہے. آج ہم مسلمانوں نے دوسروں کو خیر دینے کی بجائے وہاں جا کر اور ہی بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں, اپنے گھر میں آپ یہ لگا سکتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں خیر آئے گی. اگلی حدیث دیکھتے ہیں, باب نمبر 4 ہے اور حدیث نمبر 57. القرات والارض علی المحدثی, شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا. یعنی اس حدیث میں کیا ملے گا کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر شاگرد پڑھتا بھی ہے اور اس کو اپنی بات بھی پیش کرتا ہے. کیسے تھا؟ ان انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قالا فرمایا, بینما نحن جلوس مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد, ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. کون سی مسجد تھی؟ مسجد نبی تھی. دخل رجل علی جمل, داخل ہوا ایک آدمی اونٹ پر, یعنی ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا مسجد میں آیا یا وہاں داخل ہوا. پھر کیا ہوا؟ فاناختو فی المسجد ثم اقلہ, پھر اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور پھر باندھ دیا. یعنی یہ لفظ دیکھیے گا, اناخ خو, اس کو کیا کیا؟ اترا, یعنی اونٹ کو پہلے بٹھایا. آپ کہتے ہیں نا کہ اونٹ بہت اونچا ہوتا ہے تو پہلے اونٹ کو بٹھانا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد ثم اقلہ. اقلہ کا لفظ کیا؟ اس کو باندھا. یہ جو لفظ عقل ہے نا وہ بھی اسی سے ہے. عقل ہمیں باندھ دیتی ہے, دل ہمیں بہت سارے کاموں پہ مائل کرتا ہے جبکہ عقل باندھتی ہے. ثم قالا, پھر کہا, ایکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ آنے والا شخص اجنبی تھا, اس کو پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت متقیون, تکیہ لگائے ہوئے تھے, بین, درمیان, زہرانیہم, درمیان اپنی پشت کے. یعنی اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے. فقلنا, تو ہم نے کہا, حاضر رجلو, یہ آدمی, الب یدو, سفید رنگ والے, متقیون, تکیہ لگائے ہوئے, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا تعارف کروا دیا. فقال له الرجل, پھر وہ شخص آپ سے کہنے لگا, ابن عبد المطلب, اے عبد المطلب کے بیٹے. یعنی آپ کو آپ کے دادا کی نسبت سے پکارا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قد عجبتک, پوچھو کیا ہے, کیا سوال ہے, میں آپ کو جواب دوں گا. فقالا, تو اس شخص نے کہا, انی سائلک, بے شک میں سوال کرنے والا ہوں آپ سے, یعنی میں آپ سے کچھ پوچھوں گا. اور فمشدد علیک, میں شدت برتوں گا آپ پر, فی المسئلتی, سوال پوچھنے میں. خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں سوال پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا. فلا تجد علی فی نفسی کا, پس نہ پانا اپنے دل میں میرے خلاف کچھ. یعنی میں سختی تو کروں گا تو آپ اس پہ مائنڈ نہ کیجئے گا, ناراض نہ ہو. قا قالا, آپ نے فرمایا سل عما بدا لکا, سوال کرو کوئی بات نہیں جو چاہو پوچھ لو. مراد ہے کہ اوکے ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیو کمرز کے لیے اللہ کے نبی کتنے ریلیکس تھے, کیونکہ ان کو تو علم کے ٹکٹس نہیں پتا. اب اپنا اسٹوڈنٹ ہی یہ بات کرے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ یہی جس کو کہنا چاہیے جا کے تم دوبارہ درس و تدریس کے آداب پڑھو. تو یاد رکھیے یہ عمل کی بات لکھیے کہ آنے والا جب اجنبی ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو اور طرح سے ڈیل کرتے, اور جو آئے ہوئے بیٹھے ہوئے پورا مزاج سمجھے ہوئے ماحول جانتے ہیں وہ کوئی غلطی کریں تو پھر وہ فرق ہوگی. تو اللہ کے نبی ریلیکسڈ ہوئے, اور ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ نئے لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کہنا چاہیے دین کی محفلوں میں. خیر, آپ نے اس کو کہا کہ تم پوچھ لو. فقالا, پھر وہ بولا اسألوک, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بربک و ربی من قبلک, آپ کے اور آپ سے پہلوں کے رب کی قسم سے. یہ جو با ہے نا یہ قسم کا, واو بھی رب قسم کا, رب کے نام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, اللہ ارسلک الی الناس کلہم, کیا اللہ نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف بنا کر بھیجا ہے نبی؟ یعنی کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. فقال, تو آپ نے فرمایا اللہم نام, آپ نے فرمایا ہاں اللہ گواہ ہے اس پر کہ واقعی مجھے اللہ نے ہی بنایا. قالا, کہنے لگا انشدک باللہ, میں آپ پر قسم دلواتا ہوں یا آپ پہ سختی کرتا ہوں, اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی الیوم, کہ اللہ نے آپ کو حکم دیے کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھو ایک دن میں, واللیلاتی اور رات میں, یعنی کہ اللہ نے آپ کو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا. قال, آپ نے فرمایا اللہم نام, اللہ کی قسم ہاں اللہ نے کہا ہے. قال, پھر وہ بولا انشدک باللہ, میں آپ پر سختی کروں گا اللہ کے نام پر, اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنتی, کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ایک سال میں ایک مہینے کے روزے رکھے. قال, آپ نے فرمایا اللہم نام, ہاں اللہ کی قسم اللہ نے ایسا کہا ہے. یعنی وہ بڑے دو ٹوک سوال کر رہا ہے کہ یہ باتیں آپ اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے, تو ہر بات پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا. قال انشدک باللہ, میں آپ پر شدت برتوں گا یا آپ سے قسم لوں گا اللہ کے نام پر, اللہ امرک ان تاخذ ھذہ الصدقۃ من اغنیائنا, کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ صدقہ لیں یہ ہمارے دولت مندوں سے, وتقسیمہا علی فقرائنا, پھر اس کو تقسیم کر دیجئے ہمارے فقیروں پر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم نام, ہاں اللہ اس پر گواہ ہے, اے اللہ تو گواہ ہے. فقال الرجل, پھر اس شخص نے کہا آمنت بما جئت به, میں ایمان لے آیا اس پر جو تو لایا ہے, یعنی جو دین تو لے کر آیا ہے میں اس پر ایمان لے آیا. وانا رسول من ورائی من قومی, اور میں اپنی قوم کا رسول یعنی قاصد بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں, یعنی میں اپنی قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. وانا دمام ابن سالباتا, اپنا نام آپ بتا رہے ہیں کہ میرا نام زمام بن سالبہ ہے, اخو بنی سعد ابن بکرن, اور قبیلہ سعد بن ابی بکر سے تعلق رکھتا ہوں. اب یہاں آپ کو بہت ساری باتیں دیکھیں. پہلی بات ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ بہت زیادہ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہے, دو ٹوک بات کر رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس کی بات پہ کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. پھر دوسری بات ہے کہ اس نے آپ کو آپ کے دادا کے نام سے پکارا, تو کسی مشہور شخص کے نام پر نسبت دے کے پکارا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنی بھی باتیں شریعت کی پیش کی ہم سب تک وہ سب اللہ کی طرف سے, یہ حدیث پھر گواہی بن گئی کہ یہ جو شریعت ہے اسلام ہمارے پاس آیا ہے یہ اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ صرف تھوڑی سی بات سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ نمائندہ تھا. یہاں سے آپ وہ ماحول بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی شہرت عام ہو چکی ہے اور لوگ آپ سے باتیں سنتے سمجھتے پھر آگے لے کر جاتے تھے. تو اب آپ اس کو اپنے اوپر لیجیے. ہم بھی تو حدیث پڑھ رہے ہیں اس وقت, اللہ کے نبی کی بات ہے ہم نے سنی, کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس بات کو سن کر پیچھے اپنے قبیلے اور کنبے تک بھی پہنچائے؟ فرض بن جاتا ہے انسان کا اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائے جب وہ بات اس کے اپنے فائدے کی ہو. آپ دیکھیں ہم جو کچھ بھی پڑھ سن رہے ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ سب کو ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی حرص دے. آخری حدیث آج کے سیشن کی کریں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس بکتابی رجلن، اللہ کے نبی نے بھیجا اپنے خط کے ساتھ ایک شخص کو، یعنی آپ نے ایک خط بھیجا ایک شخص کے ہاتھ، وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، اور آپ نے حکم دیا اس کو کہ یہ خط سپرد کرے عظیم بحرین کو، یعنی بحرین کا جو حاکم تھا کون تھا؟ کسرا، کسرا لقب تھا، تو اس کو جا کر دے دینا. خیر جب اس کو ملا، فدفاہ عظیم البحرین الى الکسرا، جب اس نے اس کو عظیم کسرا کو دیا، فلما قراہ، پھر جب اس نے اس کو پڑھا، مزقہ، پھاڑ دیا اس کو، قرآن میں یہ لفظ آتا ہے مزقہ ممزق، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے اس خط کو. قالا، تو آپ نے فرمایا، فدا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر بد دعا کی اللہ کے نبی نے ان کے لیے، اَن یمزقوا کل ممزق، کہ اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دے ریزہ ریزہ کرنا. تو یہاں سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ابھی لکھنا پڑھنا علم باتیں اتنی عام نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی خط کی صورت میں لکھ کے بھیجتے تھے، لکھی ہوئی باتوں کی بات ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کو اعلان جنگ کر کے ان پہ حملہ کرنے کی بجائے ان کو شامل کر لینا چاہیے، پہلے تبلیغ کرنی چاہیے. پھر تیسری بات یہ کہ اس نے جو کیا آپ کے خط کے ساتھ، آپ نے ویسے ہی بد دعا دی، کیا اب یہ اللہ کے نبی کی نرمی کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں خلاف. دیکھیے، لوگوں کے ساتھ ویسے ہی رویہ اختیار کیجئے جیسے کہ لوگ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں پڑھنے کے بعد حقیقت میں ہمیں اللہ کے نبی کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ نرم تھے، سافٹ تھے، باصول تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ڈس آرڈر کو پسند نہیں کرتے تھے، غلط چیزوں کی سائڈ نہیں لیتے تھے. بعض دفعہ ہم آپ کا ایک بڑا ہی رانگ ایسٹیمیشن لے لیتے ہیں کہ آپ تو پتہ نہیں کس طرح کے تھے اور کیا تھے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد ہمیں حکمت بھی دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اپنے لیے عمل لینے کی توفیق دے. کوئی بات جو آپ کو ذہن میں آئی ہو ان باتوں کو سننے کے دوران تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کوئسچن، کوئی کمنٹ پلیز. کیا سیکھا آپ لوگوں نے آج کے سیشن سے؟ جی آپ ادھر سے.
جو لوگ کروں گی یا اس کو پورا
ملوں
گی، ان لوگوں
کے لیے
کیا رعایت ہے؟
پانی لگتا ہی نہیں ہے یا
پانی لگتا ہے پورا ماشاء اللہ لگتا ہے سارا، لیکن نہیں کہ جیسے ہاتھ سے مل کے ہوتا ہے نا کہ انگلیوں کے درمیان.
جی آپ کا پہلی بات ہے کہ سوال، اس سے اگلا ٹاپک انشاءاللہ باب الوضو آئے گا اس میں، لیکن تب تک کے لیے ظاہر ہے کہ آپ رک نہیں سکتے. تو یہ جو ہم پانی پورا بہاتے ہیں اور گراتے ہیں، یہ شرط نہیں ہوتی. ایون اگر یہ دیکھیں یہ گلاس پانی ہے تو اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے. پورا ہاتھ گیلا کر کے اچھی طرح میک شور کر کے اوپر نیچے ہاتھوں پہ ڈال لیں، اور آپ کے لیے بیسٹ چیز یہ کہ آپ مسح کیا کریں، یعنی ایک دفعہ صبح اٹھ کے جب پاؤں دھو لیے پھر آپ ساکس پہن لے تو اگلے دن تک پھر آپ اس کو اسی طرح چلا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ پاؤں پورا گیلا ہو جائے یہ لازم ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ پورا پانی اوپر سے بہایا بھی جائے. جی جو ہی ساکس اتری وضو ٹوٹ جائے گا. جی یعنی وضو ٹوٹا ہوا ٹوٹنے سے پہلے اتاریں گی پھر نہیں ٹوٹیں گی. دیکھیے آپ نے وضو کیا، وضو کی حالت کے دوران ہی جب مرضی ابھی یا گھنٹہ بعد بھی وضو وہی تھا جو کیا تھا، تو ساکس پہن لی. اب آپ کا اگلا وضو اس ساکس پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے مثال ہے وضو کیا پھر ساکس پہن لی، پھر ساکس کے بعد ان ساکس پہ ایک دفعہ مسا بھی کر لیا، پھر کسی وجہ سے ساکس اتاری تو دوسری پہنیں گے. جو ہی یہ ساکس اتریں گی تو دوسری پہننے سے پہلے آپ کو دوبارہ پاؤں دھونے پڑیں گے، ٹھیک ہے. جی
سمجھ لیجیے، جو آج کل ٹاک شوز ہوتی ہیں اس کے اندر جیسے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے حق کو تو سامنے لے کر آنا ہے، اور بہت ساری باتیں پتہ بھی چلتی ہیں جو کہ انڈر ہینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے؟ جو لوگ بری باتیں کریں ان کو نصیحت کرنی چاہیے، اور حکومت کی کیا ذمہ داری ہے یا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
جی ان کا سوال میرا حال ہے وہی بات ہے کہ خیر خواہ ہونا چاہیے، حکمرانوں کی برائی نہ کریں. تو ان کا سوال ہے کہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کے اندر جو حکمرانوں پہ بات چیت کی جاتی ہے اور پبلک کے سامنے لایا جاتا ہے، تو اس پہ کیوں کہ میں مجھے ایک جواب دیجئے کہ جب یہ ساری باتیں پبلک کے سامنے آتی ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور انتشار پھیلتا ہے، جن کو آنا ہے وہ آئیں گے، ووٹ جنہوں نے جن کو دینے ہیں وہ دیں گے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسروں کے گناہوں کو برائیوں کو پبلسائز نہیں کیا، لیکن یہ سب ڈیموکریسی کی پیداوار ہے. میرے جیسے اناڑی ان پڑھ بندے بھی ایسے کلپس دیکھ کے جان جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسلام کہتا ہے نف دیول ان دا بٹ, کسی میں کوئی برائی دیکھی آپ اس کے گھر چلے جائیں, اسے ٹائم لیں, اس کو بتائیں کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو چینج کر لیں, ختم ہو گئی. یہ جو آج کل آپ کو اپنے ملکوں میں دکھ رہا ہے یہ سب اسلام کے مزاج سے بالکل دور ہے, تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھیں گے تو وہ نہیں پیش کریں گے, اس کو انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے, سننا نہیں چاہیے, اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یہ صرف دیکھیں, یہ آپ اور میں آج ویسٹ کی زبان بولتے ہیں, آزادی رائے, فریڈم آف چوائس, اسلام کا مزاج اس سے فرق ہے. بالکل کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو پڑھنے سننے کی بجائے, بلکہ روٹ کاز ڈھونڈیں کہ وہ لوگ بےچارے جو ایسے غلط کام کرتے ہیں ہم کس طرح ان کو دین کا پیغام دے سکتے ہیں. اس سے اصلاح ہوئی, آج تک تو ہو نہیں سکی, تو آگے کیسے ہوگی؟ تو اس طریقے سے کبھی بھی خیر نہیں آئے گی, بلکہ برائی وہاں تک پھیل جاتی ہے جہاں کے نہیں ہوتی. اور جس قسم کے ٹاک شوز ماشاء اللہ آج کل ہمارے آتے ہیں کہ کرسیاں بھی چلنے لگ جاتی ہیں اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور مرغیوں کبوتروں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں سیاستدان, تو یہ تو کوئی دین کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
جس طرح ہم شوزوں پہ بھی مسا کر لیتے ہیں سمٹائم, پھر اس کے بارے میں
اگر جوتے پہ مسا کیا تو جب جوتا اترے گا تو مسا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ سارے ایشوز جب پڑھیں گے, ابھی اگلا باب آ ہی رہا ہے انشاءاللہ, یہ ٹاپک زیادہ لمبا نہیں, اور اس کے بعد باب الوضو بہت لمبا چلے گا, اس میں خود بہت حدیثیں سامنے آئیں گی, میری بات سے زیادہ آپ کا شرح صدر اس کو سن کے ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہم صلی علی
باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے روم میں؟ جی الحمدللہ. ہم لوگوں نے اپنا چیپٹر مکمل کیا اور جزاک اللہ خیرا کثیرا استاذہ جی, ہم نے کچھ نئی احادیث سیکھی اور ان کے بارے میں پڑھا, بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا تعلیم کے بارے میں, تربیت کے بارے میں, تزکیہ کے بارے میں. الحمدللہ. اور کیا آپ کو اس بات کی فیلنگ آ رہی تھی کہ ہر حدیث میں کتنا زیادہ خزانہ چھپا ہے نا؟ آپ لوگ اس بارے میں کچھ شیئر کریں گے؟ جی ہر حدیث میں کتنا زیادہ, کتنا بڑا خزانہ ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم لوگ اس کو پڑھ سکیں, اس سے تھوڑا سا کچھ حاصل کر سکیں, چاہے قطرہ ہی صحیح. جی اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم لوگوں نے ایک نیا چیپٹر شروع کیا, تو کتنا زیادہ اپنے اوپر رشک آ رہا ہے نا کہ ایک باب ہم نے صحیح بخاری مختصر کا مکمل کر لیا. جی دا مور وی تھنک اوور دا ٹریجر وی کین گیدا. جی بالکل, بہت اخلاقات ہیں. جی سوری میں صحیح پڑھ نہیں پائی. ان لمیٹڈ نالج ہے, کوئی شک نہیں ہے نا اس میں, اور بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ عام اگر خود سے حدیث پڑھیں تو واضح نہیں ہو پاتی جب تک ہم ایک استاد کے ساتھ نہ پڑھیں. اور آج جس طرح چیپٹر میں ہم نے خود استاد اور شاگرد کا جو ریلیشن شپ دیکھا ماشاء اللہ, اس سے کتنی چیزیں ہمیں واضح بھی ہو گئی اور کتنی چیزیں خود بھی سیکھنے کو مل گئی. الحمدللہ. چلیے شارٹ سا ریکیپ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر وقت ہوا تو آپ لوگوں کو موقع دیں کہ آپ لوگ مائک پہ آ کر کچھ حدیث کو پڑھ بھی سکیں. ٹھیک ہے چلیے. سب سے پہلے ہم نے کتاب العلم دیکھا. آپ لوگ یہ بتائیے کہ ایمان کو باب الایمان کے پڑھنے کے بعد علم کا باب کیوں آیا؟ ہم نے یہ چیز دیکھی نا، چھوٹا سا استاذ جی نے ہمیں ایکسپلین کیا، تو ایمان کے بعد علم کی بات کیوں آئی؟ ایمان کے بعد علم کی بات کیوں آئی؟ کیوں حدیث کو اس طرح سے امام بخاری رحم اللہ نے سوال اپ کیا؟ علم ضروری ہے عمل کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایمان کے بعد علم ہی تو آ جاتا ہے تاکہ عمل آ سکے. عمل تو تبھی آئے گا جب علم حاصل کریں گے نا، خود سے عمل تو نہیں کر سکتے. بالکل، شاباش، ویری گڈ. چلیے جی، نیکسٹ ہمارے پاس آج دیکھیے، ہم نے آج فضیلت کے بارے میں پڑھا، تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے فضل کے معنی، فضل جسے عربک میں کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں، ٹرو معنی؟ کیونکہ علم ہوگا تو عمل آئیں گے. جی بالکل، مور دین ایکسٹرا، ویری گڈ، شاباش. مور دین ایکسٹرا، مور دین ڈیزرو، جی مور دین وی ڈیزرو، ویری گڈ. اور فضول بھی اسے ہے نا کہ ایکسٹرا چیز جو زائد ہے. اور ہم لوگ ہم نے جو علم کی فضیلت آج پڑھی، تو اس میں بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس حدیث سے کیا عمل کی بات لی اپنے لیے. اس حدیث سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کیا اپنے لیے عمل کی بات لی؟ حیثیت سے زیادہ، نو عمل سے زیادہ، بالکل فضل کی یہ ڈیفینیشن ہے. کیونکہ سب سے پہلے علم کا ہی حکم ہوا ہے. جی بالکل، شاباش، گڈ. جی، جو نیکسٹ کوسچن تھا کہ آپ نے اس حدیث سے کیا اپنے لیے عمل کی بات لی، کیونکہ ہم لوگ یہ اس لیے بھی سیکھتے ہیں نا تاکہ ہم اپنے اندر لا سکیں، اور جب تک ہم اپنے لیے کوئی عمل کی بات نہیں سیکھیں گے تو کس طرح سے اس کو پھر اس کے اوپر ورک آؤٹ کر سکیں گے. جو علم کا ٹائم ہے اسے فوکس کرنا ہے، کوشچنز بعد میں پوچھنے ہیں، ویری گڈ. علم کے لیے سفر ضروری ہے، شاباش. تحمل سے بات کرنی ہے، ویری گڈ. اور ہم نے صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین کا ہم نے رویہ دیکھا، اور ان کے حالات زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ نظر آتا ہے نا کہ وہ کتنا زیادہ سفر کرتے تھے. ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے کتنے ماہ کا سفر کیا. اور اس کے ساتھ اپنے اوپر کوشچن کرنا ہے کہ ہم لوگ کتنا سفر کرتے ہیں. کیا ہم جب گھروں میں بیٹھتے ہیں تو فلی فوکسڈ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ 100% فل کانسنٹریشن کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں؟ اگر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دے دی کہ ہم اپنے ہی گھروں کے آرام میں بیٹھ کر اس دین کے علم کو سیکھ سکیں، تو کیا ہم اس کا واقعی حق ادا کر رہے ہیں؟ یا اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو کیا ہم کسی جگہ سفر کر کے جا رہے ہیں کچھ منٹس کا، کچھ گھنٹوں کا، یا کچھ واقعی سفر کر کے کچھ علم کو لینے جاتے ہیں؟ علم والوں کے اختیار ہے کہ کچھ سوال کا جواب کو پوسٹ پون کریں، ویری گڈ، شاباش. ٹرائنگ ٹو بی فوکس ایٹ ہوم، شاباش، ویری گڈ. اور اس کا حق ادا کرنا نا، کیونکہ جتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی پھر سوال بھی تو بڑھ جائے گا. علم حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانی ہے، شاباش، گڈ. اور ایک چیز جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے دیکھی کہ جب لوگ بحث کرنا لگ جاتے تھے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات ناگوار گزرتی تو وہ کیا اس کے رویہ اس کا اختیار کرتے تھے؟ We have the comfort of home, now there should be no excuses. Very good. وہ خاموشی اختیار کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. اور ہم نے بھی اس بات سے خاص طور پہ کچھ ہم لوگ عورتیں مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، اور تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی آرگومنٹ آ جائے تو ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا، بلکہ ہمیں خاموش ہو جانا ہے. کیونکہ خاموشی سے جو کام ہو جاتے ہیں وہ بحث کرنے سے نہیں ہوتے نا، اور لوگ چڑ بھی جاتے ہیں. خاص طور پہ اگر بچوں سے بحث کی جائے تو کیا لوگ، بچے چڑ جاتے ہیں، بھائیوں سے کی جائے، باپ اپنے ہسبینڈ سے، اپنے پیرنٹ سے کی جائے تو وہ زیادہ چڑ جائیں گے نا. تو اس سے خاموشی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور وقت آنے پہ آپ اپنی بات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن درست وقت پہ، ٹھیک. پھر اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ باب کے اوپر آتے ہیں، باب نمبر 2، حدیث نمبر 55 جو ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ علمی باتیں با آواز بلند کہنا، حدیث ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی. آپ لوگ یہ بتائیے کہ کون سا ایسا وقت ہے جس میں ہم لوگ واقعی با آواز بلند بھی اپنے شاگرد کو یا اپنے زیر دست لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے وقت ہیں جہاں پر ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ اس حدیث میں ایک موقع بیان کیا گیا نا کہ جب دو تین لوگوں کو انہیں دیکھا تو انہوں نے جب ایک کے ساتھ بڑھ کے لوگ غلط جی زیادہ زیادہ لوگ کر رہے ہوں, جب واعظ کرنا ہو, شاباش, ویری گڈ سسٹر سیما, کہ جب واعظ کرنا ہو, جب ایک سے زیادہ لوگوں کو تنبیہ کرنی ہو تو تب آپ آواز بلند یا اپنے شاگردوں کو واعظ کے لیے, جی بالکل, کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ, تاکہ ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے, زیادہ لوگوں کو بات کلیئر ہو جائے. ویری گڈ, شاباش. ٹھیک, پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیے باب نمبر 3 پہ آ جائیے کہ معلومات آزمانے کے لیے استاد کا یعنی استاد کا شاگردوں سے پوچھنا یا ان سے رائے لینا. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ دعوت زیادہ لوگوں کو ہو, شاباش, گڈ. چلیے آپ لوگوں نے اسے کیا سیکھا کہ استاد شاگرد سے مشورہ لے سکتا ہے. جی, ٹیچر کا طریقہ تعلیم انٹریکٹیو ہونا چاہیے. ویری گڈ, شاباش, تاکہ ایک ڈسکشن سے, کیونکہ ذہن بھی تو کھلتا ہے نا, ڈسکشن کرنے کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہم اس کو ایکسپریس کر سکیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دین کا جو شعار ہے کہ ہم نے جو سیکھنا ہے آگے پھیلانا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں, جب خود تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی بات کا اظہار کر سکیں, بتا سکیں, تاکہ جب ہم خود تعلیم دینے کے, جب کسی کو پڑھانے کے موقع پہ آئیں تو ہم اتنے زیادہ ایفیشنٹ ہو چکے ہوں اپنی بات کرنے میں کہ لوگوں کو کوئی بھی جھجک یا کوئی بھی کمی ہماری بات کے انداز میں محسوس نہ ہو. جی, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, علم کی بات سن کر آگے بھی بتانی ہے. ویری گڈ, علم میں حیا نہیں کرنی, شاباش, بہت اچھا پوائنٹ بتایا سسٹر حاجرہ, سسٹر ہمیرا, بہت اچھا کہ ہم نے علم میں حیا نہیں کرنی نا. اور دو چیزیں جو علم کو روک دیتی ہیں, تکبر اور حیا, اور جب یہ آ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ علم مزید حاصل نہیں کر سکتے, اور جب علم حاصل نہیں کر سکتے تو بہت ساری چیزوں کا راستہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, اس کے ساتھ استاذہ جی نے ایک ہوم ورک بتایا تھا ہمیں, اس حدیث کے ساتھ ہم نے ایک ہوم ورک دیکھا, اس حدیث کے ٹیکسٹ کے ساتھ. کیا ہوم ورک تھا جلدی سے بتائیے, آپ کے ٹائم بھی تھوڑا سا ہے. مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ٹائپنگ سپیڈ بھی تھوڑی سی سلو ہوتی ہے, مشکل ہوتا ہے, لیکن جی, ڈرا ٹری, ویری گڈ, شاباش, پریسائز ورڈز میں ایک لفظ میں بتا دیں, بہت اچھی بات ہے. ڈرا اے ٹری, ایک درخت بنانا ہے اور خود اس کو دیکھنا ہے کہ, کیونکہ ہم نے سورہ ابراہیم میں اس کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے تفسیر میں دیکھا اور ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں, تو آپ یہ میچ دا ایٹریبیوٹس, شاباش, ویری گڈ, مومن اور ٹری کا مماثلت کرنی ہے, درخت بنانا ہے, اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ میں اس جگہ کہاں ہوں, کیا میں روٹس میں ہوں, کیا میں تنے میں ہوں, کیا میں درخت میں ہوں یا پھل میں ہوں, کہاں پہ میں بلونگ کرتی ہوں اور میرا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے. اور یہ ایکٹیویٹی آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں ایک چارٹ بنا سکتے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم اس کو اپنی کنڈیشن کے مطابق یا جو جیسے آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اس کے ٹائم موو کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو لازمی ایک تھوڑا سا انسینٹیو بھی دے گی کہ آپ مزید آگے بڑھ سکیں, ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس ایکٹیویٹی کو یاد رکھنا ہے, آپ بنا کے بھی اس ایکٹیویٹی کو بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم بلاگ پہ ڈال دیں, جو دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے لاسٹ حدیث کو دیکھتے ہیں, شاگرد کا استاد, لاسٹ باب کو شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا. اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جو شخص آئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سختی سے پوچھ رہے تھے باتوں کو. اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ بہت شدت برت رہے تھے؟ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے حدیث میں؟ دو ٹوک انداز تھا ان کا, جی بالکل, وہ قاصد تھے, وہ اپنی قوم کی طرف سے ایز اے ریپرزینٹیٹیو آئے تھے اور وہ جانچ پڑتال کرنا چاہتے تھے کہ آیا جو بات میں سیکھنے جا رہا ہوں یا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ صحیح بات ہے, وہ کسی درست غلط بات کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے. جانچ پڑتال کر کے ان کا کیا رویہ تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, جی بالکل, ایز اے نیو کمر آئے تھے نا اور انہیں بہت سختی سے پوچھا, اس لیے کہ قاصد تھے, جی ایمان لے آئے کیونکہ ان کو یقین آ گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیں کتنا خوبصورت نظر آیا کہ انہوں نے اس کو برا نہیں منایا نہ اس کا کوئی, بلکہ ان کو اسی طرح سے جواب دیتے گئے نا, جس دو ٹوک انداز میں انہوں نے پوچھا اسی دو ٹوک انداز میں جواب بھی دیتے گئے.
نیکسٹ حدیث میں ہمیں ان کا ایک رویہ ہمیں نظر آیا کہ ایمان لے آئے. پھر آپ امام بخاری رحیم اللہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فراست دیکھیے اور ذہانت کے اسے اگلا رویہ کتنا اپوزٹ ہمیں نظر آتا ہے نا. نئے لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کہنا چاہیے اور دین کی محفل میں, جی بالکل دین کی محفل میں نئے لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کہنا چاہیے اور ان کو ہمیشہ دعوت دینی چاہیے کہ ان کے سوال کا جواب بھی دیا جا سکے. ٹھیک, اس کے بعد نیکسٹ ہمیں کتنا اپوزٹ رویہ نظر آتا ہے نا کہ جب خط دیا گیا تو انہوں نے پھاڑ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ان کو بد دعا بھی دی جس طرح سے انہوں نے کیا. تو کیا اس رویے سے ہمیں کیا عمل کی بات نظر آئی؟ استاذہ جی نے ہمیں لاسٹ میں ایکسپلین کیا تھا کیا عمل کی بات ہمیں نظر آتی ہے. اور اس میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی نظر آئی نا کہ بہت بااصول تھے, یعنی جتنی سختی اتنی نرمی. لوگوں کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کیا جائے جیسا لوگ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں, یعنی جس طرح لوگ ہیں ان کو اسی طرح سے برتا جائے. نرم نہر پر ڈس آرڈر کو برداشت نہیں رکھنا. ویری گڈ, شاباش, بہت اچھی بات کہ آپ اس طرح سے رویہ رکھ سکتے. جی بالکل, اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جیسے جس طرح سے آپ کے کوئی رویہ رکھے تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں. اور یہ بدعا بھی اسی لیے دی گئی نا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا, کوئی ذاتی پیغام نہیں تھا, وہ ایک انہوں نے اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا. اور جس طرح سے کہ ایز اے لیڈر پوری قوم کی رہنمائی کو اس نے جھٹلا دیا نا. چلیں, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کر سکیں, اس کو آگے پھیلا سکیں, اس کو آگے بڑھا سکیں اور اپنا حصہ کہیں نہ کہیں چھوڑ جائیں کہ کہیں بعد میں جیسا امام بخاری رحیم اللہ, امام مالک, امام مسلم, امام تمام آئمہ کرام, تمام صحابہ کرام, جس طرح ہسٹری میں کہیں کسی کا نام چمکتا ہے نا, کتنے صحابہ کرام تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن نام تو کسی کا چمکا, کسی کو یاد کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ان میں شامل کر دے کہ لوگ ہم سے بعد میں دین کے معاملے میں فائدہ اٹھا سکیں اور ہم آگے بڑھ سکیں اور قیامت کے دن کم از کم تھوڑا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کے کھڑے ہو سکیں کہ ہم نے بھی اس دین کو چھوڑا نہیں, اس کے کام میں ہم لگے رہے. انشاءاللہ, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کل فرائیڈے کورس کی تفسیر کورس کی تکمیل ہے, کوشش کیجئے گا کہ ضرور جوائن کریں اس کو. اسی ٹائم پہ رہے جس ٹائم پہ آپ کی کلاس آلموسٹ فنش ہوتی ہے, اسے ایک گھنٹہ پہلے, ٹھیک ہے, آپ کی کلاس کے فنش ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے کا ٹائم ہے. انشاءاللہ آپ کو ای میل بھی سینڈ کر دی جائے گی, اپنے فرینڈس فیملی جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی انوائٹ کیجئے گا کیونکہ یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے. جی بالکل, اور کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں لا سکیں تاکہ لوگوں جو آپ لوگ سن سکیں کہ ان لوگوں نے ایک دن کی کلاس اٹینڈ کر کے کیا سیکھا, کتنا اچھا ان کا سفر گزرا, اور آپ ان کی موٹیویشن کا بھی سبب بن سکیں. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم